السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. صحیح بخاری کتاب فضائل اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم. آج کا ٹاپک رہے گا مناقب سالم مولا ابی حذیفہ. حدیث نمبر 3758. ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کے مولا سالم رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین. الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا شکر احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کچھ ایسی مجلس منعقد کرنے کی توفیق دی جہاں ہم اللہ رسول اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے ہوں یا سننے کے لیے بیٹھے ہوں. یہ بھی واقعی میں اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا فضل و احسان ہے ہم پر. اور صحابہ یہ وہ لوگ ہیں، یعنی ان کے نقوش تا قیامت دنیا پر باقی رہیں گے. یہ وہ لوگ ہیں جن کی پیروی کرنا بھی سعادت کی بات ہے. یہ وہ لوگ ہیں، اولئک الذین ھداہم اللہ واولئک ھم اولو الالباب. یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت سے نوازا، اور یہی لوگ دانش سے بہرہ مند ہیں. یعنی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں تعریف کی ہے، جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں. الحمدللہ، اس زمین پر صحابہ کرام یہ وہ لوگ تھے جن سے اللہ تعالیٰ راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے. ان سے بہتر رول ماڈل پیش نہیں کیے جا سکتے. ایک عام جو انسانی زندگی ہوتی ہے وہ گزارتے ہوئے، یا عمر کے ہم کسی بھی حصے میں ہوں، چاہے مرد ہوں یا عورت ہو، بچے ہوں، یعنی کسی بھی ایج والی ہماری لائف ہو، کسی بھی لیول پر ہم زندگی گزار رہے ہوں، چاہے وہ غربہ ہوں، متوسط ہوں یا مالدار لوگ ہوں، ہر ایک کو رہنمائی ملتی ہے. خاص حالات ہوں تب بھی رہنمائی ملتی ہے، عام حالات ہوں تب بھی رہنمائی ملتی ہے. مسلمان گھرانوں میں صحابہ و صحابیت کے نام، ان کے واقعات، شروع سے ہی مسلمانوں کا شوق رہے ہیں الحمدللہ. آج بھی آپ دیکھیں کہ ہم اپنے بچوں کے نام صحابہ و صحابیت کے نام پر رکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم نے یہ بچوں کے نام رکھے ہیں تو ان کے کردار میں بھی وہی خوبیاں آئیں جیسے کہ صحابہ میں تھی. چاہے والدین ہوں چاہے استاد ہوں، ہمیشہ صحابہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. جب بچے بڑے ہونے لگتے ہیں تو دل چاہتا ہے کہ بچوں کو وہی حالات، وہی واقعات سنائیں، ان کی چھوٹی چھوٹی باتیں بتاتے رہیں تاکہ بچوں کے اندر وہ اخلاق پیدا ہو سکیں. اور یہی ہماری زندگی میں نمایاں کردار ہونا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو صحابہ کی زندگی سے منور کریں یا ان کا تعارف کروائیں الحمدللہ. اور صحابہ تو واقعی میں ستاروں کی مانند تھے کہ جن کی روشن زندگیوں سے ہم اپنی زندگی کو بھی روشن کر سکتے ہیں. یہ وہ لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی صحبت کے لیے چنا. تو صحابہ کے جو نقوش ہیں ہماری زندگی میں وہ انمٹ ہیں، یعنی ہم اس کو مٹا نہیں سکتے، اس کو ختم نہیں کر سکتے. جو باقی رہیں گے اور جس کا اثر کبھی ختم نہیں ہو سکتا، جو دلوں کو جلا بخشتے ہیں اور جذبوں کو مہمیز دینے کا باعث بنتے ہیں سبحان اللہ. اور ہماری زندگی میں ویسے بھی اولیت، یعنی جو ہمارے ہیروز ہونا چاہیے وہ صحابہ ہی ہونا چاہیے. اسی کو ہم فوقیت دیں، انہیں کی عظمت کو ہم بار بار بتاتے رہیں اور جانتے رہیں، اور ان کی سیرت پڑھ کر ہم اپنے ایمان کو تازہ اور دلوں کے اندر ولولہ پیدا کرتے رہیں. اور یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بعض اوقات یہ واقعات، یعنی جو ان کی سیرت تھے، یعنی نقوش صحابہ، ان کا تقوی، ان کی پاکیزگی، ان کی امانت و دیانت، ان کی شجاعت، ان کی عظیمت، ان کی استقامت، ان کا ارادہ اور عمل، ان کا صدق و اخلاص، ان کا رویہ، احسان و مروت، ان کی وفاداری اور جانساریاں، ان کی اثار اور قربانیاں بے مثال اور بے نظیر ہیں. اور انہی کو پڑھ کر اور سن کر انسان کا دل اور عقل حیران رہ جاتی ہے کہ وہ بھی ہم جیسے انسان ہی تھے، لیکن انہوں نے ہمارے لیے بہت عظیم کردار چھوڑ گئے ہیں تاکہ ہم اس کو فالو کر سکیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم عظیم اور مقدس ہستیوں کا ذکر اس لیے کرنے والے بنے کہ ہم اپنے اندر وہ سیرت و کردار پیدا کر سکیں، آمین. آج کا ہمارا ٹاپک سالم مولا ابی حذیفہ ہیں. جو ابو حذیفہ کے مولا تھے سالم. حدیث پہلے دیکھ لیتے ہیں. ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا, کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا, ان سے عمر بن مرہ نے, اور ان سے ابراہیم نے, اور ان سے مسروق نے, کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کے یہاں عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کا ذکر ہوا تو انہوں نے کہا میں ان سے ہمیشہ محبت رکھوں گا, کیونکہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ چار اشخاص سے قرآن سیکھو, یعنی چار لوگوں سے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا عبداللہ بن مسعود ہی سے کی, اور ابو حذیفہ کے مولا سالم, ابی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے. انہوں نے بیان کیا کہ مجھے پوری طرح یاد نہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے ابی بن کعب کا ذکر کیا یا معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کا. سبحان اللہ, یہ جو سالم تھے رضی اللہ عنہ اصل میں فارسی نسل تھے, یعنی فارسی فارس کے رہنے والے تھے, اور حذیفہ رضی اللہ عنہ کی جو بیوی تھی ان کے غلام تھے. بہت ہی بڑے فاضل قاری قرآن تھے, بلکہ بعض روایت سے تو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ فتاوا بھی دیا کرتے تھے ماشاء اللہ. ان کے بارے میں جو ڈیٹیل ملتی ہے, ہمیشہ سے مجھے ذاتی طور پر بھی ان کی زندگی سے بہت زیادہ دلچسپی رہی, کیونکہ ان کا جب بھی ذکر ملتا ہے, اور خاص طور سے ان کی سیرت جاننے کا شوق اس وجہ سے پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی جو قرآت تھی, قرآت کو سن کر آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا, سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں کہ حالانکہ یہ غلام تھے, جیسے کہ آج کل ہمارے یہاں جو طبقہ ہے, جو کام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں, ہمیشہ بس جب آپ ان کو اگر نماز پڑھنے کا بھی کہا تو کہتے ہیں کہ ہمارے کپڑے خراب ہیں, نہیں باجی ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. تو غریب طبقہ اپنے آپ کو دین سے دور رکھتا ہے, کہ کہتے کہ یہ دینداری تو امیروں کے چوچلے ہیں, اس طرح سے جواب دیتے ہیں. لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ جتنے جو غلام تھے, جو غلام طبقے کے لوگ تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں, وہ سب سے آگے بڑھے ماشاء اللہ. اور یہی اسلام کی خوبصورتی ہے کہ اس نے ہر بھید بھاؤ مٹا دیا, نہ کوئی امیر رہا نہ کوئی غریب رہا. کوئی اگر ایسے خاندان سے تھا جو اس وقت وہاں اس دور میں اس خاندان کی کوئی عزت کوئی ویلیو نہیں تھی, اس کے باوجود اگر انہوں نے علم میں کمال حاصل کیا اسلام قبول کرنے کے بعد, تو وہ لوگ سب سے آگے بڑھ گئے ماشاءاللہ, ان کے لوگ پیروی کرنے لگے. اب اس حدیث سے خود پتہ چلتا ہے, آپ خود بتائیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ قرآن چار لوگوں سے سیکھو, جس میں سالم ابو حذیفہ کے غلام بھی موجود ہیں. سبحان اللہ کہ ایک غلام سے بھی سیکھنے کی تاکید کی جا رہی ہے. یہ ہے ہمارا دین, کہ جو سارے ڈفرینشیٹ مٹا کر, جو اونچ نیچ مٹا کر سب کو ایک لائن میں کھڑا کر دیتا ہے الحمدللہ. تو یہ جو سالم تھے, رسول اکرم نے جو وصیت کی تھی صحابہ کو کہ ان سے قرآن سیکھو, جن میں ان کا بھی نام آیا تھا, تو ویسے دیکھا جائے تو عبداللہ بن مسعود کا پہلے نمبر آنا چاہیے تھا, لیکن ہو سکتا ہے کسی بنا پر ان کا نام یہاں پہلے اوپر آیا ہے. بہرحال اگر ہم جب سیرت پڑھتے ہیں تو عبداللہ بن مسعود کا نام سب سے پہلے آتا ہے. یہاں پر سالم کہا جاتا ہے کہ غلام تھے جن کو اسلام نے اس قدر عزت اور توقیر بخشی کہ آپ ایک ایسے مسلمان کے متبنا بن گئے جو اسلام سے پہلے قریش کے اشراف میں شمار ہوتے تھے, یعنی جن کی بہت زیادہ ویلیو تھی, جو بہت اعلیٰ خاندان کے تھے. اور متبنا آپ لوگ جانتے ہیں کہ متبنا کس کو کہتے ہیں, پڑھا تھا یہ لفظ تفسیر جو لوگ گزر چکے ہیں سب جانتے ہیں. متبنا کس کو کہا جاتا ہے؟ متبنا تبنیت, کوئی جواب دے گا؟ جی ویری گڈ, جزاک اللہ خیر. منہ بولا بیٹا, تو یہ منہ بولے بیٹے تھے. سالم نام تھا ان کا, اور ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ. اور مولا کا جو لفظ آتا ہے آپ لوگ جانتے ہیں, مولا کا لفظ پہلے جب بالکل یعنی اسٹوڈنٹ لائف میں جب اسکول پڑھتے تھے, تو جب ان کا نام سننے کو ملا تھا, تو میں تو سمجھتی تھی کہ اچھا یہ سالم مولا بھی حذیفہ پورا ایک ہی نام ہے, مجھے کبھی سمجھ نہیں آئی تھی پہلے اس کی. بعد میں جب الحمدللہ تھوڑی بہت معلومات ہوئی اسلام کے بارے میں, پھر جب فقہ پڑھنا شروع کیے اور جب فقہ کی کتابیں پڑھی, تب پتہ چلا کہ مولا کیا ہوتا ہے. اور سبحان اللہ ہمارا دین کتنا خوبصورت دین ہے. اسکالرس کہتے ہیں, جو بڑے بڑے اسکالرس ہیں وہ کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ فقہ کی کتابوں میں اگر کوئی ٹاپک جو سب سے زخیم ہے کہ ٹاپک جس کو بہت زیادہ والیوم میں درج کیا گیا ہے فقہ کا ٹاپک, وہ مولا کے بارے میں. تو مولا ویسے تو یہ ولی سے نکلتا ہے, اور الولا آپ نے سنا ہوگا کہ ولا و برا آزادی ہے یا غلام ہے یا پھر ولی ہے, یعنی جس کو آزاد کیا جاتا ہے. تو اسلام میں سب سے زیادہ یعنی ہماری فقہ کی کتابوں میں سب سے زیادہ جس ٹاپک پر بات کی گئی ہے وہ ولایت ہے, یعنی اگر کوئی کسی کا غلام ہے جسے مکاتبت ہوتی ہے اس کو آزاد کر دیا جاتا ہے, اور آزاد کرنے کے بعد بھی جو ساتھ میں رہنا چاہے, تو اس پر جس اس ٹاپک پر جتنی بات کی گئی ہے، کہا جاتا ہے فقہ کی کتابوں میں اور کہیں کوئی ٹاپک پر اتنی بات ہی نہیں، غلاموں کے اتنے حقوق بتائے گئے ہیں، اتنی باریکیاں ہیں اس میں، اور اس قدر اس کے اوپر ڈسکشن کیا گیا ہے کہ والیومز، کئی والیومز بھرے پڑے ہیں اس کے اوپر۔ تو آپ اس سے سوچیں کہ کتنا زیادہ غلاموں کا خیال رکھا گیا۔ تو مولا دراصل یہ ایکچولی مولا ولا سے ہی ہے، آپ لوگ جانتے ہوں گے، ابو حذیفہ کی مولا تھے اور سالم ان کا نام تھا، یعنی غلام تھے دیکھا جائے تو۔ تو یہ ایک غلام تھے جن کو اسلام نے عزت دی۔ جب اسلام نے تبنیت کی رسم کو ختم کر دیا تو حضرت سالم اس شریف مکہ کے بھائی یعنی ابو حذیفہ ان کے رفیق بن گئے۔ یعنی پہلے چونکہ یہ غلام بہت چھوٹے بچے تھے تو خرید کر لے کر آئے تھے ان کو، اس کے بعد ان کی بیوی کو کہا جاتا ہے کہ ان کی بیوی نے ان کو بیٹا بنا لیا تھا، اور ان کو اس قدر محبت تھی اس بچے سے کہ جب پردے کے احکام کی آیتیں نازل ہوئی تو وہ یعنی دوڑی دوڑی یا تو رسول اللہ کے پاس، یہ کہا جاتا ہے کہ اپنے شوہر سے کہنے لگی کہ میں تو کیسے رہ سکوں گی سالم کے بغیر، یعنی کیا میں اس سے بھی پردہ کروں، وہ تو میرا بیٹا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو اسپیشلی صرف اونلی اسپیشلی سالم کے لیے رضی اللہ عنہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم دیا تھا کہ ٹھیک ہے، یعنی اب وہ بڑے بھی ہو چکے تھے تو کہا گیا کہ ان کو دودھ پلا دو کسی طرح تاکہ وہ تمہارے بیٹے بن جائیں، نہیں دودھ منہ بولے بیٹے کی بجائے رضائی بیٹے بن جائیں۔ سبحان اللہ، تو کتنی بڑی بات تھی آپ دیکھیں، یعنی اور کتنی محبت ہوں گی ان کو ابو حذیفہ تھے ان کی بیوی کو اس لڑکے سے سالم سے۔ تو تبنیت کی جو رسم کا خاتمہ ہوا تو سالم ان کے مولا بن گئے، یعنی دوست بن گئے۔ اور یہ ابو حذیفہ بن عتبہ تھے رضی اللہ عنہ جن کے یہ مولا بنے، یعنی انہیں کے اصل میں غلام تھے۔ تو یہ بعد میں پھر یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اپنے نام سے مشہور ہی نہیں ہوئے، ان کو ہر کوئی سالم مولا بھی حذیفہ ہی کہتا تھا۔ مطلب میں اپنے بارے میں آپ کو کہتی ہوں کہ میں خود بھی سمجھتی تھی کہ شاید یہی نام ہے اصل نام، لیکن پھر پتہ چلا بعد میں کہ جو مولا یعنی ابو حذیفہ کے ایکچولی آزاد کردہ غلام تھے یا منہ بولے بیٹے پہلے تھے، تو ان کو بعد میں پھر آزاد کر دیا گیا تھا۔ تو بہرحال تو اسی نام سے معروف ہوئے۔ اور ان کے والد کا نام معلوم نہیں تھا، کیونکہ آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ ان کو غلام ایز اے غلام خرید کر لایا گیا تھا اور فارس سے یہ آئے تھے، تو اسی وجہ سے ان کے والد کا نام معلوم نہیں تھا، تو اسی لیے ان کو مولا ابی حذیفہ کے طور پر پکارا جانے لگا۔ اور یہ غلام تھے، غلامی سے آزادی کے بعد اسلام کے جو شروع کے دن تھے اسی میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور رسول اکرم پر ایمان لے آئے تھے، اور اولین مسلمانوں میں ان کا مقام ہم کو ملتا ہے، پایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ انہیں خود سے ان کے اندر ہی یہ جذبات تھے، انہیں روحانی طور پر یہ بہت ہی متقی اور بہت ہی فضائل والے تھے، ان کے اندر خود بہت زیادہ فضیلتیں تھیں ماشاءاللہ، اور اسی بنا پر مسلمانوں کے درمیان ان کو بہت ہی بلند مقام نصیب ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ جو ابو حذیفہ تھے وہ قریش کے ایک خوبرو اسمارٹ نوجوان تھے، اور آپ کے والد آپ کو قریش کی سرداری کے لیے تیار کر رہے تھے، یعنی ابو حذیفہ کو۔ تو آپ نے جو والد کی جو خواہش تھی اس کو انہوں نے قبول کیا، اور یہ ایکچولی اسی دوران ان کو اسلام کی دعوت مل گئی۔ تو جب ان کو اسلام کی دعوت ملی تو انہوں نے اپنے غلام کو بھی اسلام کی دعوت دے دی، اور انہوں نے بھی اسی وقت قبول کر لیا الحمدللہ دعوت۔ تو پھر جب یہ دونوں کی طبیعت مل گئی اور ان کے اندر عاجزی اور انکساری بھی بہت تھی، اور جو ابو حذیفہ تھے ان کے اندر بھی بہت عاجزی اور انکساری تھی، کہا جاتا ہے کہ دونوں چھپ کر عبادت کرنے لگے تھے، یعنی حالانکہ دیکھیں وہ ان کے غلام تھے لیکن وہ دونوں ساتھ مل کر ہی عبادت کرتے تھے۔ اور کہا جاتا ہے کہ ان آخر وقت تک ان کی بہت زیادہ یعنی دوستی رہی، اور یہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بالکل ایسے رہتے تھے جیسے بھائی بھائی ہوں، یعنی کوئی ان کو دیکھ کر پہچان نہیں سکتا تھا کہ ایک غلام ہے اور ایک اس میں مالک یا آقا ہے، دونوں اتنے کلوز تھے۔ اور سالم کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو آزاد کر دیا گیا تھا، ان کے اندر بہت خلوص تھا، متقی تھے، بہت سی خصوصیات تھیں ان کے اندر، سالم کے اندر، اور کبھی بھی ان کا جو نسب ہے یا ان کی ذاتی حیثیت یا مقام و مرتبہ یا ان کی جو یعنی اس معاشرے میں جہاں غلاموں کو بہت کمتر سمجھا جاتا تھا کبھی اس کی وہ چیز ان کے آڑے نہیں آئی، کیونکہ ان کا اخلاص اور تقوی اتنا زیادہ تھا کہا جاتا ہے، جس کی وجہ سے یہ بہت ہی اعلیٰ مقام پر پہنچے۔ اور یہی اسلام کا جو عدل اور مساوات ہے، سبحان اللہ کہ کتنا عظیم ہے ہمارا دین، آپ سوچیں، اور کیسی بنیادیں اٹھائی گئیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس بنیاد پر اس دین کو قائم کیا کہ کوئی ڈفرینشیٹ نہیں، کوئی اس میں فرق نہیں تھا چھوٹے بڑے میں، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے بہتر اور معزز وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ تو اسی بنا پر رسول اکرم نے جو ان کو فضیلت کہا تھا، فضیلت دی تھی کہ اگر تمہیں قرآن سیکھنا ہے تو تم ان سے سیکھو، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ کسی گورے کو کالے پر تقوی کسی کو کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ اعزاز ان کو میسر آیا کہ ان کو قرآن کا عالم کہا جانے لگا، یہ بہت بڑا اعزاز تھا۔ اور یہ بھی آپ سوچے ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ کس قدر بڑے دل کے مالک تھے، کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اپنی بھتیجی جو فاطمہ بنت ولید تھی ان کا نکاح سالم رضی اللہ عنہ کے ساتھ کر دیا، یعنی وہ سوچ رہے تھے اس طرح سے، یعنی انہوں نے وہ سب جو بھید بھاؤ تھے وہ اصل میں مٹا کر بتایا۔ یہ وہ معاشرہ تھا جبکہ جس میں ظلم عام تھا، طبقاتی فرق بہت زیادہ تھا، اور جھوٹی امتیازات اور یہ فخر و غرور اس زمانے کا عام شیوا تھا ایسا سمجھے، لیکن حضرت سالم اپنے ایمان کی وجہ سے صفحے اول میں رہے الحمدللہ، اور یہاں یہ چیز دیکھنے کو ملتی ہے۔ پھر یہ کہا جاتا ہے کہ صرف قرآت ہی کہ وہ مالک نہیں تھے بہتر قرآت کے، بلکہ قرآن کے فہم، اس کے معنی، اس کے علم و ادراک میں وہ حجت سمجھے جاتے تھے۔ تو رسول اکرم نے اس لیے مسلمانوں کو آپ سے قرآن سیکھنے کا حکم دیا تھا، اور یہ بھی آپ کو شرف حاصل ہے، کہا جاتا ہے سالم کو کہ الحمدللہ الذی جعل فی امتی مثلک، اس اللہ کا شکر ہے جس نے تجھ جیسے آدمی میری امت میں پیدا کیا۔ سبحان اللہ، کتنا بڑا جملہ ہے، آپ سوچیں کہ ان کے فضائل اگر ہم دیکھیں تو یہ جملہ ہی ان کے لیے کافی ہے۔ کتنی نمایاں ترین خوبی تھی ان کی یہ کہ رسول اللہ نے اللہ کا شکر ادا کیا تھا ان کی تلاوت سن کر۔ کتنی خوشی ہوتی ہے نا، دل چاہتے کہ ہم بھی ایسی تلاوت کریں، ہماری بھی تلاوت ایسی خوبصورت ہو۔ تو بہرحال ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے جب ظلم و ستم کی انتہا تھی، جب اسلام لانے والوں کو ستایا جا رہا تھا، ایسے وقت میں انہوں نے حق گوئی سے کام لیا اور کبھی پیچھے نہیں ہٹے، ہمیشہ حق کا اظہار کرتے رہتے تھے، کبھی پیچھے نہیں ہٹتے تھے، یعنی کبھی بزدلی نہیں دکھائی۔ اور ان کے یہ بھی آتا ہے ان کے بارے میں کہ بہت زیادہ امانت دار تھے، کسی کی غلطی پر خاموش نہیں رہتے تھے، ہمیشہ حق بات کہتے تھے۔ فتح مکہ کے بعد جب رسول اکرم نے کچھ لوگوں کو مکہ کے آس پاس کی بستیوں اور قبائل کی طرف بھیجا تو ان دین کی دعوت دینے کے لیے، تو ان میں خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا نمایاں نام ہم کو ملتا ہے۔ تو اس وقت کل کے خالد بن ولید نے کسی کو، یعنی ہو سکتا ہے کہ ان کو نہ محسوس ہوئی ہو یہ بات، اور انہوں نے کسی کا سر قلم کر دیا۔ تو اس وقت جو سالم تھے مولا بھی حذیفہ، یہ ان کے ساتھ تھے، تو جو ہی آپ نے خالد رضی اللہ عنہ کو یہ کام کرتے دیکھا تو فوراً اس پر احتجاج کرنے لگے، جبکہ خالد بن ولید اس وقت بہت ہی عظیم کمانڈر تھے۔ پہلے تو خالد بن ولید خاموش رہے اور اپنا دفاع کرنے لگے، اور اس کے بعد پھر کچھ شدت بھی لے آئے اپنے موقف میں، لیکن سالم مسلسل اپنی رائے پر قائم تھے، اور کسی خوف اور خطرے اور لحاظ و مروت کو خاطر میں نہ لائے بغیر وہ حق کو بیان کرتے رہے۔ حالانکہ پہلے وہ ایک غلام تھے اور خالد بن ولید پہلے سے سردار کی حیثیت سے تھے، لیکن وہ اس وقت خالد بن ولید کو سردار کی حیثیت سے نہیں دیکھ رہے تھے، بلکہ جو حق بات تھی، جو مساوات کا اصول جاری کیا تھا رسول اکرم نے، اس کو پیش کر رہے تھے۔ تو بہرحال یعنی انہوں نے حق بات برابر کہی اور کسی سے ڈرے نہیں، اور نہ کوئی ان کی نفسانی خواہش بیچ میں آئی، نہ کوئی تما، نہ کوئی لالچ۔ اور اسی طرح رسول اکرم نے جو فرمایا تھا نا کہ الدین النصیحہ، یعنی دین اخلاص مندی اور وفاداری ہے۔ ہم نے عرض کیا کہ کس کے لیے اخلاص مندی اور وفاداری، تو آپ نے فرمایا تھا کہ اللہ سے، اس کی کتاب قرآن سے، اور اس کے رسول محمد سے، ائمہ یعنی حکمران مسلمین کی اور عوام اور مسلمین سے وفاداری کا نام ہے۔ تو جب رسول اکرم کو خالد بن ولید کے اس فعل کی خبر پہنچی تو آپ نے اللہ تعالیٰ سے طویل دعا کی، جس میں آپ اپنی معذرت پیش کرے تھے اور آپ عرض کرے تھے اے اللہ، میں اس فعل سے اظہار برات کرتا ہوں جو خالد سے سرزد ہو گیا ہے، اور پوچھا تھا آپ نے کہ کسی نے اس پر اظہار ناراضی کیا تھا، تو پھر صحابہ نے بتایا کہ ہاں، سالم مولا ابی حذیفہ نے اس بات کو غلط جانا تھا۔ تب رسول اکرم، آپ سوچے کہ کتنی بڑی بات ہے کہ حق بات کہنے کے لیے وہ کھڑے ہو گئے تھے۔ پھر کہا جاتا ہے کہ کسی غزوے میں پیچھے نہیں رہے، کبھی عبادت سے بیگانہ نہیں ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب وفات ہوئی، ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے، تو جو مرتدین تھے ان کے خلاف جب جنگ کی گئی تو اس میں سالم بھی شامل تھے ماشاءاللہ۔ اور اپنے بھائی ابو حذیفہ کے ساتھ نکلے تھے، اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ان کی ثابت قدمی ہر معرکے میں پیش پیش رہی۔ کبھی بھی یہ پیچھے نہیں ہٹے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب یہ میدان جنگ میں تھے تو بعض صحابہ ان کو پکارتے تھے کہ اے اہل قرآن، قرآن کو اپنے اعمال کے ساتھ مزین کر کے دکھا دو، اور پھر میدان جنگ میں نکل پڑتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ گزر رہے تھے اور کہا رہا تھا کہ یہ اپنے گھر میں، یا بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ مسجد نبوی ہی میں بیٹھے تھے اور تلاوت قرآن کر رہے تھے، تو ابو بکر صدیق بھی ساتھ تھے، عمر رضی اللہ عنہ بھی ساتھ تھے۔ جب یہ لوگ پہنچے تو کسی کی تلاوت قرآن کی آواز آ رہی تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ٹھہر جاؤ، یعنی آپ خاموشی سے قرآن سنتے رہے، اور کئی دیر تک، کہا رہا تھا کہ وہ قرآن کی تلاوت کرتے رہے، اتنی دیر تک قرآن سنتے رہے تینوں بھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی، ابو بکر بھی اور عمر بھی۔ اب امیجن کریے کہ کون تین لوگ ہیں۔ سب سے پہلے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ قرآن سن رہے، جو کہ خود صاحب قرآن ہیں، جن کے اوپر قرآن نازل ہو رہا ہے، تو وہ قرآن سنتے ہوئے کھڑے ہیں۔ ساتھ میں ابو بکر اور عمر، یعنی دو بڑے صحاب، سبحان اللہ، صحابہ میں سے سب سے بہترین لوگ۔ اور اس کے بعد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب آپ نے پوچھا کہ کون ہے جس کی تلاوت جاری ہے، تو بتایا گیا کہ سالم ہے، مولا ابی حذیفہ۔ تب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا شکر ہے جس نے میری امت میں ایسے لوگ پیدا کیے جن کی تلاوت ایسی ہے، سبحان اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ اس خوشخبری کو دینے کے لیے، یعنی پھر اس کے بعد یہ لوگ واپس پلٹ گئے، تو عمر رضی اللہ عنہ بہت بے چین تھے کہ سالم کو جا کر خبر سنائے کہ تمہاری تلاوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی اور اس پر اللہ کا شکر ادا کیا۔ تو وہ صبح، کہا جاتا ہے کہ عمر رضی اللہ عنہ بے چینی سے انتظار کر رہے تھے کہ جیسے صبح ہو اور دوڑے دوڑے جا کر خبر دے کر آئیں سالم کو کہ رسول اللہ نے تمہارے بارے میں یہ کہا ہے۔ جب وہ پہنچے اور کہا کہ تم جانتے ہو کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے بارے میں کیا کہا ہے، تو سالم نے مسکراتے کہا کہ ہاں، مجھے ابو بکر خبر دے گئے ہیں۔ تو عمر رضی اللہ عنہ پھر ہو گئے کہ ابو بکر ہمیشہ عمر رضی اللہ عنہ کے اوپر سبقت لے جاتے تھے، ماشاء اللہ۔ تو بہرحال یہ بہت ہی جلیل القدر صحابی تھے، بلکہ بعض روایت سے بھی پتہ چلتا کہ قرآن کے بارے میں لوگ ان سے سوالات کرنے بھی آتے تھے، اور بعض معاملات میں یہ فتویٰ بھی دیتے تھے اور فیصلہ بھی کرتے تھے۔ جب مسلمہ کذاب کا جو معاملہ چل رہا تھا، ارتداد کا اور جھوٹی نبوت کے جو دعوے دار تھے، تو انہی میں یہ بھی شامل تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اسی جنگ کے دوران سالم رضی اللہ عنہ دکھائی دیے۔ اس وقت لوگوں نے پوچھا کہ ابو حذیفہ کا کیا ہوا، تو لوگوں نے کہا کہ شہید ہو گئے۔ تو آپ نے کہا مجھے اٹھا کر ان کے پہلو میں لٹا دو، یعنی یہ بھی نزا کی حالت، یعنی ان کو بھی بہت سارے زخم لگے تھے، کہا کہ مجھے ابو حذیفہ کے پہلو میں لٹا دو۔ لوگوں نے کہا کہ وہ آپ کے پہلو میں ہیں، اسی جگہ شہید ہوئے ہیں۔ یعنی دیکھیں آخر وقت میں بھی ان کو کس کی فکر تھی، ابو حذیفہ کی فکر تھی۔ اور اس پر کہا جاتا کہ وہ آخری بار مسکرائے، پھر کوئی بات نہ کر سکے، کیونکہ وہ زندگی بھر کا ساتھ تھا نا ان دونوں کا، جس کی انہیں تمنا تھی وہ ساتھ ان کو مل گیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی خاطر محبت کرنے والے دونوں اصحاب ایک ساتھ اسلام لائے تھے، ایک ساتھ زندگی گزاری، ایک ساتھ میدان جہاد میں شریک ہوئے، اور ایک ساتھ ہی مقام شہادت سے سرفراز ہوئے۔ کتنے خوبصورت، آپ دیکھیں کہ کیسی زندگی ہے یہ۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں کہا تھا، جب ان کو سپرد خاک کیا گیا، تو کہا کہ اگر سالم زندہ ہوتے تو اپنے بعد میں انہیں امور حکومت سونپتا، سبحان اللہ۔ یعنی آپ سوچے کہ یعنی کس قدر ان کے اندر عدل اور انصاف ہوگا، کس قدر سچائی اور کس قدر حق گوئی ہوگی، جس کی بنا پر عمر رضی اللہ عنہ نے ان کے بارے میں یہ کہا تھا۔ اور انہی کے بارے میں آتا ہے کہ جب، یعنی راستے میں ان کو سالم کو کسی نے امام بنایا تھا، جب انہوں نے اسلام قبول کیا اور اس کے بعد کوئی سفر کا موقع آیا، تو جو مسلمان تھے انہوں نے انہی کی امامت میں نماز پڑھی تھی، جبکہ اس وقت 10 یا 11 سال کے لڑکے تھے، کہا جاتا ہے، یا اس سے بھی چھوٹے تھے۔ تو اسی سے دلیل نکلتی ہے کہ اگر کسی جب رسول اکرم سے پوچھا کہ تو آپ نے فرمایا کہ جس کو قرآن زیادہ یاد ہو وہ امامت کروائے، تو انہی کو امام بنایا گیا تھا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی لڑکے، ینگ لڑکے بھی ہوں، لیکن ان کو قرآن زیادہ یاد ہو اور ان کو نماز پڑھانے کا طریقہ آتا ہو، تو انہی کو امام بنانا چاہیے، بنا سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو یہ سالم مولا ابی حذیفہ تھے، سبحان اللہ۔ اور جو قرآن سیکھنے کی بات کی گئی ہے نا کہ ان کی تلاوت، جیسے جب ہم عبداللہ بن مسعود کے بارے میں پڑھتے ہیں، یا پھر ہم ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کے بارے میں پڑھتے ہیں، تو دل چاہتا ہے کہ ہم ان کی قرات سنیں۔ آج بھی آپ دیکھیں جو اچھی قرات ہوتی ہے، جو بعض اوقات مسجدوں سے جب نماز کی آواز آتی ہے، تو دل چاہتا ہے کہ ہم وہ مسجدیں نہ چھوڑیں جن مسجدوں سے ہمیں بہت اچھی قرات کی آواز سنائی دیتی ہے۔ تو یہ قرآن واقعی میں جو دل کی غذا کہتے ہیں روح کی غذا، یہ اللہ تعالیٰ کا کلام یہی ہماری واقعی میں غذا ہے کہ اچھا کلام جب ہم سنتے ہیں قرآن، کسی کی اچھی قرآن سنتے ہیں تو دل کے اندر ایک عجیب سا سرور محسوس ہوتا ہے الحمدللہ، اور دل کو تقویت ملتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے اچھے اچھے قاری قرآن دے. ماشاءاللہ ہمارا خبر اور دمام شہر تو یہ اس میں بہت ہی ہرا بھرا ہے دعا مدرسے کی وجہ سے، اور ماشاءاللہ جو دعا سے نکل کر جو ٹیچرز فارغ ہوئے ہیں اور پھر وہ پڑھا رہے ہیں آگے، تو ان کی بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر دے، سلامت رکھے. اور اسپیشل استاذہ مائسہ کو کہ ماشاءاللہ اتنے لوگ یہاں پر الحمدللہ قرآن پڑھنے اور پڑھانے والے ہو گئے الحمدللہ. اللہ تعالیٰ سب سے قبول کرے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بھی کچھ حصہ عطا فرما دے اس اچھی قرآت کا. آمین. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے فضائل کا بیان، حدیث نمبر 3759. یہ بنی حزیل میں سے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاص خادم میں سے تھے، سفر اور حضر میں ہر جگہ آپ کی خدمت میں رہا کرتے. پستہ قد تھے اور نحیف تھے، یعنی بہت ہی دبلے پتلے تھے. علم کے لحاظ سے بڑے عالم، زاہد اور فقیہ تھے. 60 سال سے زیادہ 60 ایئر سے زیادہ عمر پا کر 22 ہجری میں انتقال کیا. حدیث دیکھ لیتے ہیں. ہم سے حفص بن عمر نے بیان کیا، کہا ہم سے شعبہ نے بیان کیا، اسے سلیمان نے، اور کہا کہ میں نے ابو وائل سے سنا، کہا کہ میں نے مسروق سے، اور انہوں نے بیان کیا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر کوئی برا کلمہ نہیں آتا تھا اور نہ آپ کی ذات سے ممکن تھا. آپ نے فرمایا تھا کہ تم میں سب سے زیادہ عزیز مجھے وہ شخص ہے جس کی عادت و اخلاق سب سے عمدہ ہوں. اور آپ نے فرمایا تھا کہ قرآن مجید 4 آدمیوں سے سیکھو، عبداللہ ابن مسعود، ابو حذیفہ کے مولا سالم، عبی بن کعب اور معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے. اور ایک اور حدیث ہمیں ملتی ہے، اگلی ہی حدیث دیکھیے. ہم سے موسیٰ نے بیان کیا، ان سے ابو عوانہ نے، ان سے مغیرہ نے، اور ان سے ابراہیم نے، ان سے علقمہ نے، کہ میں شام پہنچا یعنی سیریا، تو سب سے پہلے میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور یہ دعا کی کہ اے اللہ مجھے کسی نیک ساتھی کی صحبت سے فیض یابی کی توفیق عطا فرما. چنانچہ میں نے دیکھا کہ ایک بزرگ آ رہے ہیں، جب وہ قریب آ گئے تو میں نے سوچا کہ شاید میری دعا قبول ہو گئی ہے. انہوں نے دریافت فرمایا آپ کا وطن کہاں ہے؟ میں نے عرض کیا کہ میں کوفہ کا رہنے والا ہوں. اس پر انہوں نے فرمایا کہ کیا تمہارے یہاں صاحب وسادہ و مطہرہ یعنی عبداللہ بن مسعود نہیں ہے؟ کیا تمہارے یہاں وہ صحابی نہیں ہے جنہیں شیطان سے اللہ کی پناہ مل چکی ہے یعنی عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ؟ کہ تمہارے یہاں سربستہ رازوں کے جاننے والے حذیفہ نہیں ہے کہ جنہیں ان کے سوا اور کوئی نہیں جانتا؟ پھر پوچھا ابن ام عبد، عبداللہ بن مسعود جو واللیل اذا یغشا کی قرات کس طرح کرتے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلا والذکر والانسا. آپ نے فرمایا کہ مجھے بھی رسول اکرم نے خود اپنی زبان مبارک سے اسی طرح سکھایا تھا، لیکن اب شام والے مجھے اس طرح قرات کرنے سے ہٹانا چاہتے ہیں. ہم سے سلیمان بن حرب نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے شعبہ نے بیان کیا، ان سے ابو اسحاق نے، ان سے عبد الرحمن بن زید نے بیان کیا کہ ہم نے حضرت حذیفہ سے پوچھا کہ صحابہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عادات و اخلاق اور طور و طریق میں سب سے زیادہ قریب کون سے صحابی تھے تاکہ ہم ان سے سیکھیں؟ انہوں نے کہا کہ اخلاق، طور و طریق اور سیرت و عادت میں ابن ام عبد سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب اور کسی کو میں نہیں سمجھتا. سبحان اللہ، کیونکہ ان کی والدہ کہہ رہے تھے کہ رسول اکرم کے گھر میں اس طرح جانا آنا کرتی تھی کہ جب جو ڈیلیگیشنز آتے تھے نئے نئے اسلام قبول کرنے کے لیے تو وہ لوگ کہنے لگے کہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ رسول اللہ کے گھر کے ہی کوئی فرد ہیں ماشاءاللہ. اور ابن ام عبد سے مراد حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہیں، یعنی ام عبد کے بیٹے. ایک اور ان کی حدیث دیکھ لیتے ہیں. مجھ سے محمد بن علا نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے ابراہیم بن یوسف بن ابی اسحاق نے، اور کہا کہ مجھ سے میرے والد نے، ان سے ابو اسحاق نے، کہا کہ مجھ سے اسود بن یزید نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابو موسیٰ شری رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ میں اور میرے بھائی یمن سے مدینہ طیبہ حاضر ہو گئے اور ایک زمانے تک یہاں قیام کیا. ہم اس پورے عرصے میں یہی سمجھتے رہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے ہی کے ایک فرد ہیں، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں عبداللہ بن مسعود ان کی والدہ کا بکثرت آنا جانا ہم خود دیکھا کرتے تھے. سبحان اللہ، یعنی اتنا کلوز تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو سبحان اللہ، یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ تھے صحابی جن کے بارے میں آتا ہے کہ یعنی ان کی کیا بات کی جائے، کہاں سے شروع کریں اور کہاں سے ختم کریں. عبداللہ بن مسعود حضلی کہا جاتا ہے جو کہ بنو زہرہ سے بلانگ کرتے تھے، ان کی والدہ بنو زہرہ سے تھی، نہ غلام طبقے میں تھے اور نہ ہی اس طرح آزاد شمار ہوتے تھے جیسے دوسرے آزاد لوگ تھے، کیونکہ یہ غریب گھرانے سے تعلق رکھتے تھے. تو قریش کا ہی گھرانہ تھا، یعنی ان کی جو والدہ تھی وہ قریش کے گھرانے سے آگے جا کر ان کا جو نسب ہے وہ قریش سے مل جاتا ہے، لیکن بنو زہرہ سے تھے ایکچولی دیکھا جائے تو، قریش کے ڈائریکٹ قریش کے نسب سے نہیں تھے، لیکن ان کی والدہ کا وہاں پر ملتا ہے، ان کی جو گرینڈ مدر تھی کہہ رہے تھے وہ بنو زہرہ کے قبیلے سے تھی، اور بنو زہرہ بھی آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ قریش میں مل جاتے ہیں۔ تو اسی بنا پر یہ حلیف سمجھے جاتے تھے قریش کے ہی، لیکن الگ الگ اسٹیٹس تھے کہا جاتا اس زمانے میں، یعنی بہت ہی جو ایلیٹ کلاس طبقہ ہوتا تھا، پھر جو ایک مڈل کلاس، پھر لوور کلاس، تو یہ کہا جاتا ہے کہ بہت زیادہ اپر کلاس میں نہیں تھے بلکہ لوور اسٹیٹس میں مانے جاتے تھے، قریشی نہیں تھے لیکن غلام بھی نہیں تھے، یعنی جو کہتے ہیں کہ سیکنڈ درجے کی جو سٹیزن شپ رہتی ہے ویسا آپ سمجھ سکتے ہیں آپ ان کو۔ ایک تو مولا ہوتے تھے لوگ، یعنی جو فری سلیو ہوتے تھے، اور ایک سلیو ہوتے تھے، اور یہ ایک اس طرح کے لوگ تھے کہ جو اچھے خاندان کے تو تھے لیکن اس قدر عزت والے نہیں سمجھے جاتے تھے، کیونکہ مکہ میں ہم سب جانتے کہ ریسزم بہت زیادہ تھا، یعنی یہ جو طبقاتی فرق ہے یہ بہت زیادہ وہاں پر تھا، اور آج بھی بہت جگہ پایا جاتا ہے دیکھا جائے تو۔ تو آزاد پیدا ہوئے، آزاد تھے، ان کی جو والدہ تھی ام عبد ان کا نام تھا، ماں کا نام، حزیل قبیلے سے تعلق رکھتے تھے، رسول اکرم نے کئی دفعہ ان کو یہی نام سے پکارا عبداللہ بن مسعود کو کہ ابن ام عبد کہہ کر بلایا۔ یہ بھی ثابت ہے کہ یعنی سیرت میں جو بات ملتی ہے کہ ان کی ہائٹ بہت کم تھی اور بہت نحیف اور نزار تھے، یعنی بہت دبلے پتلے تھے، رنگ بہت فیئر نہیں تھا، اور داڑھی ان کی بہت زیادہ بڑی بھی نہیں تھی اور بہت چھوٹی بھی نہیں تھی۔ جیسے کہ عمر رضی اللہ کے بارے میں آتی کہ کان کثیف اللحیہ، یعنی بہت گھنی اور لمبی داڑھی تھی عمر رضی اللہ کی۔ ابن مسعود کے بارے میں آتی کہ مکہ ہی میں پلے بڑھے اور آخر عمر میں ان کی آنکھوں کے نیچے نشان پڑ گئے تھے ان کے رونے کی وجہ سے، قرآن بہت زیادہ پڑھتے تھے۔ عمر رضی اللہ کے بارے میں ہی آتا ہے کہ ان کی ہائٹ کے بارے میں جب بتایا گیا کہ جب عمر رضی اللہ بیٹھے رہتے اور عبداللہ بن مسعود کھڑے ہوتے تو لگتا ہے کہ عمر رضی اللہ کھڑے ہیں، یعنی عمر رضی اللہ کی ہائٹ بہت زیادہ تھی اور ان کی ہائٹ بہت کم تھی۔ صاحب نائلین بھی کہا جاتا ہے ان کو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر حضر ہر جگہ موجود رہے، اور اسی لیے کہا کرتے تھے کہ قرآن کریم کی کوئی آیت ایسی نہیں ہے، تم جس آیت کے بارے میں چاہو مجھ سے پوچھ لو کہ کب، کہاں اور کس پس منظر میں، یعنی کیا اس کا بیک گراؤنڈ تھا جب یہ نازل ہوئی، کس کے جواب میں کس نے سوال کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ تو یہ بنو ان کے والد جو تھے کہیں باہر سے آئے تھے اور یہیں رہ کر آباد ہو گئے تھے، یعنی بزنس کے لیے آئے تھے ان کے فادر عبداللہ بن مسعود کے فادر، اور والدہ ان کی یہیں کی تھی، بنو زہرہ کی تھی، اور ان کو یہ مشہور ہوئے عبداللہ ام عبد کے نام سے، ان کی کنیت ابو عبد الرحمن تھی۔ جیسے ابھی آپ کو بتایا گیا بہت شارٹ تھے، یعنی ہائٹ بہت کم تھی۔ اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے کہ لوگ اتنے کانشیس ہو جاتے ہیں یا کمپلیکس کا شکار ہو جاتے ہیں کہ کچھ رنگ کی وجہ سے، کوئی ڈگنیٹی کی وجہ سے، کوئی ہائٹ کی وجہ سے، اور ہمارے معاشرے میں اس قدر یعنی ایک عام بات ہو گئی ہے کہ کچھ لوگ ان ساری ظاہری چیزوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں کہ رنگ بہت اچھا ہونا چاہیے، ناک نقشہ ایسا ہو، آنکھیں ویسی ہو، جیسے کہ انسان اپنے ہاتھ سے اپنے آپ کو خود بنا لے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تخلیق ہے نا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا انسانوں کو، تو ہم کیسے بھلا کہہ سکتے ہیں کہ اچھا وہ، جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ ہمیں ازواج مطہرات ہی میں سے ملتا ہے کہ صفیہ رضی اللہ عنہا کا قد کم تھا، اور کسی نے کہا تھا کہ وہ تو ان کا تو قد کم ہے، اصل میں ہائٹ کم ہے ان کی، تو رسول اکرم نے اس بات کو بہت ہی ناپسند کیا تھا اور ناگواری گزری تھی آپ کے چہرے سے اس بات کی وجہ سے۔ تو لیکن ہم لوگ انہی چیزوں میں لگ گئے آج، اگر ہم دیکھا جائے تو، کہ ہائٹ گن کریں، لوگ کہتے کہ اتنی اور اتنی ہائٹ ہونا چاہیے بس، اس سے کم نہیں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو کبھی کبھی ہمارے امی ایک جملہ کہا کرتے تھے کہ اچھا اگر لڑکیاں دیکھنے جا رہے ہیں اور ہائٹ اگر زیادہ ہوگی تو کیا کاٹ دیں گے اتنی ہائٹ، اور کیا پھر اس کو کم کر دیں گے، لا حول ولا قوۃ الا باللہ، نعوذ باللہ۔ یعنی اتنا زیادہ ہمارا اس پر دھیان ہو گیا ہے، اللہ تعالیٰ ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ تو اب دیکھیں عبداللہ بن مسعود کی ہائٹ کم تھی، رنگ کم تھا، کوئی مشہور قبیلہ نہیں تھا، یعنی کوئی بہت زیادہ عزت کی نگاہ سے ان کے خاندان کو نہیں دیکھا جاتا تھا، نہیں وہ نظار تھے، بہت ہی کمزور اور دبلے پتلے تھے، لیکن سبحان اللہ آپ دیکھیں کہ کیسے ان کا نام رہا ہسٹری میں۔ اور اب دینی کوئی بھی محفل آپ لے لیں، اور ہسٹورین کہتے ہیں، سیرت نگار کہتے ہیں کہ اگر پوری ہسٹری میں صحابہ کوئی بھی کتابوں میں اگر کوئی صحابی کا نام عبداللہ کے نام سے آتا ہے تو سمجھ جاؤ کہ یہ عبداللہ بن مسعود ہی ہوں گے. سبحان اللہ، یعنی کتنی ان کی شہرت، ان کا نام کتنا اللہ تعالیٰ نے آگے بڑھایا، یعنی اتنے مشہور تھے کہ ہسٹری میں 4000 عبداللہ گزرے جو صحابہ اور تابعین کے نام تھے. کہا جاتا ہے کہ 4000 لوگوں کا نام عبداللہ تھا. ماشاء اللہ، آپ سوچیں عبداللہ نام کتنا رکھا گیا. لیکن اگر صرف عبداللہ نام آتا ہے تو سمجھے کہ عبداللہ بن مسعود ہی ہیں، یعنی ان کو کسی اور ساتھ میں صحابہ کے لاحقے کی ضرورت نہیں تھی، اتنے مشہور صحابی گزرے ہیں. اور ان سے رسول اکرم نے کہا کہ تم قرآن سیکھو. سبحان اللہ، آپ سوچیں کہ ان کا قرآن پڑھنا کیسا ہوگا. تو ان کے بارے میں آتا ہے کہ عقبہ بن ابی معیط کے اس پاس کام کرتے تھے، اور اسلام قبول کرنے میں بعض اسکالرز کہتے ہیں کہ ان کا 16th نمبر تھا. کچھ کہتے ہیں کہ 20 لوگوں نے جب اسلام قبول کیا تو ان 20 میں یہ بھی شامل تھے، اور ابھی دار ارکم بنا بھی نہیں تھا تب انہوں نے قبول کیا تھا. آپ سوچیں کہ کتنا جلدی قبول کیا ہوگا. وہ خود کہتے کہ میں ایک جوان لڑکا تھا، عقبہ بن ابی معیط کی بکریاں چرا رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر رضی اللہ عنہ آئے اور کہنے لگے کہ اے بچے، کیا تیرے پاس دودھ ہے جو تو ہمیں پلا دے؟ یعنی ایک تو پہلی بات یہ پتہ چلتی کہ بہت ہی کم عمری میں، بالکل نوجوان تھے، ابھی نوجوانی کی طرف آ رہے تھے تبھی اسلام قبول کر لیا، سابقون الاولون میں سے تھے، اور کس شخص کی بکریاں چراتے تھے؟ آپ سوچے کہ عقبہ بن ابی معیط، جس کا نام ہسٹری میں ہمیں ایک فرعون سے بھی بڑھ کر ملتا ہے، کہ جس نے رسول اکرم پر اونٹ کی اوجڑی لا کر ڈالی تھی، اور ان کی امانت داری آپ دیکھیں، جس کی بنا پر رسول اکرم نے ان کو پہچان لیا تھا کہ یہ آگے چل کر بہت اچھے بن سکتے ہیں ماشاء اللہ، کیونکہ رسول اکرم لوگوں کو اچھی طرح پہچانتے تھے اور ان کی صلاحیتوں کو پہچان کر آپ ان کو مسجد ابھارتے بھی تھے. تو جب عبداللہ بن مسعود کو آپ نے دیکھا، کہہ رہے تھے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کسی جنگل کی طرف نکلے جہاں بکریاں چلائی جاتی تھیں، تو ان کو راستے میں عبداللہ بن مسعود ملے، اور یہ ان کے پاس ان کی بکریاں تھیں جو چرا رہے تھے. تو رسول اکرم نے کہا کہ اے غلام، کیا تم ہمیں دودھ دے سکتے ہو جو تم ہمیں پلا دو؟ اے بچے، کیا تیرے پاس دودھ ہے؟ غلام لڑکے کو بھی کہتے ہیں اور بچے کو بھی کہتے ہیں. تو رسول اکرم نے کہا اے لڑکے، کیا تیرے پاس دودھ ہے جو تم ہمیں پلا دے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے کہا میں تو امانت دار ہوں، آپ کو دودھ کیسے پلا سکتا ہوں؟ تو رسول اکرم نے فرمایا کہ تیرے پاس کوئی ایسی بکری ہے جو گابھن نہ ہو، یعنی پریگنینٹ نہ ہو، اور اس سے نر کی مطلب یعنی پریگنینٹ نہ ہو، بس سمجھیں. میں نے کہا کہ ہاں ہے. پھر میں نے ایک ایسی بکری ان کے پاس لا کر دی، تو رسول اکرم نے اس کو پکڑا اور اس کے تھنوں کو سہلانا شروع کر دیا اور دعا بھی کی تو تھن پھولنے لگے. ابو بکر ایک برتن لے کر آئے اور اس میں دودھ دہ لیا، پھر ابو بکر نے بھی پیا، میں نے بھی پیا، اور پھر آپ نے تھنوں سے کہا کہ سکڑ جاؤ، تو وہ سکڑ گئے. اس کے بعد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا اور آپ سے کہا کہ مجھے بھی یہ کلام سکھا دیجیے. آپ نے فرمایا تم تو پڑھے ہوئے لڑکے ہو. یعنی سبحان اللہ، رسول اکرم کا یہ جملہ کہنا کتنی بڑی بات ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم تو پڑھے لکھے لڑکے نہیں، آپ ان کے پڑھنے لکھنے کے شوق کو اور ابھارنا چاہتے تھے، ان کے علم کے شوق کو آپ اور آگے لینا چاہتے تھے. تو آپ نے فرمایا تھا کہ تم تو سمجھتے ہو بات کو، یعنی آپ ان کے اندر کے جو سینس تھا اس کو آپ دیکھ چکے تھے اور آپ ان کو مزید ابھارنا چاہتے تھے. تو آپ نے کہا کہ تمہیں چاہیے کہ تم تعلیم حاصل کرو. آپ نے بعد میں اور مزید کہا، اور اسی بنا پر کبار صحابہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، سب سے بڑے اسکالر آپ کہہ سکتے ہیں آپ ان کو، عبداللہ بن عباس صغار صحابہ، صغار اسکالر، اور عبداللہ بن مسعود کبار اسکالرز میں سے آئیں گے، ہائیسٹ لیول ان کا کہا جاتا ہے عالم دین میں، ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا. رسول اکرم نے ان کی صلاحیتوں کو پہچانا، اور اس وقت یہ اسلام لائے جبکہ ابھی دار الارقم بھی نہیں بنا تھا، 6th کنورٹ بتایا جاتا ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ 16th کنورٹ، واللہ اعلم. لیکن بس یہ بات تو ثابت ہے کہ سابقون الاولون میں تھے، جو 20 جو ارلیسٹ مسلمان تھے، جو ارلیسٹ بیچ کہلاتے ہیں مسلمانوں کا، ان میں یہ شامل تھے. تو شروع کی جتنی باتیں ہیں وہ سب کی سب ہمیں جو مکہ کی باتیں ہمیں ملتی ہیں رسول اکرم کی نبوت کے بعد کی، وہ سب کی سب عبداللہ بن مسعود سے مروی ہیں ماشاء اللہ، یعنی ان کو ساری باتیں معلوم تھی مکہ کی، اور یہ بہت کم صحابہ کو یہ شرف حاصل ہوا. شروع میں ہجرت کی، اور ہجرت کے بعد جو رسول اکرم کے ساتھ ہمیشہ ساتھ میں رہے، اور یہی وہ صحابی تھے جن کو فرسٹ ٹائم قرآن ریسائٹ کرنے کا شرف حاصل ہوا. فرسٹ ٹائم صحابہ کرام جب ڈسکس کر رہے تھے، کہا جاتا ہے کہ ہم کیوں نہ قرآن سر عام پڑھیں، یا ہم کیوں نہ قرآن کعبۃ اللہ کے سامنے پڑھیں، تاکہ دل لوگوں کے نرم ہوں، اور ہو سکتا ہے قرآن سن کر کوئی اسلام قبول کر لے. تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ میں پڑھتا ہوں. تو لوگوں نے کہا کہ نہیں آپ مت پڑھیں کیونکہ کوئی قریشی ہونا چاہیے، تم تو قریشی نہیں ہو. کہا کہ میں پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ میری حفاظت کرے گا. یعنی آپ دیکھیں کتنے بہادر اور کتنے نیڈر تھے. یعنی سبحان اللہ، یعنی ابھی ینگ ہی تھے اور کیسا قرآن پڑھنے کا شوق ان کے دل میں پیدا ہو گیا تھا. تو کہتے تھے کہ صبح کا وقت ہوگا کچھ، یعنی ابھی، اور یہ وقت کعبۃ اللہ کے پاس سارے سرداران قریش آ کر بیٹھا کرتے تھے، یعنی اشراق کے وقت. کہتے تھے کہ اشراق سے تھوڑی دیر کے بعد وہ لوگ بیٹھتے تھے وہاں پر، جیسے ہمارے 8-9 بجے کا ٹائم آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، اس ٹائم کو. تو انہوں نے سورہ رحمان، بعض روایت سے پتہ چلتی ہے انہوں نے سورہ رحمان وہاں پر تلاوت کی، اور سرداران مکہ وہاں بیٹھے تھے. لوگوں نے کہا کہ کیا پڑھ رہے ہو، اور خود ہی آپس میں ڈسکس کرنے لگے کہ اچھا اس کے صاحب نے کہا ہوگا اسے. بس پھر کیا تھا، کہا جاتا ہے ان کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ بے ہوش ہو گئے. اس کے بعد پھر جب ہوش آیا، اس کے بعد کہا کہ میں دوبارہ پھر جاؤں گا. دیکھیں کہ ایمان کیسے چارج ہو گیا تھا، یعنی مار کھانے کے بعد بھی ایمان اور بڑھ گیا، کم نہیں ہوا. ہم جیسے لوگ ہوتے تھے ہم تو کہتے کہ ہاں اتنی سبکی ہو گئی، مار کھانی پڑی، اب کہاں دوبارہ کہاں جائیں گے، ہمت ہی نہیں ہوتی ہماری تو. لیکن یہ صحابہ تھے ماشاء اللہ، کہ کیسے ان کے ایمان کی بیٹری مزید چارج ہو گئی مار کھانے کے باوجود بھی، اور کہا کہ میں دوبارہ پھر جاؤں گا اور پھر پڑھوں گا. اس کے بعد کہا جاتا ہے، یعنی اس وقت کہاں، وہاں پر ولید بن مغیرہ، سہیل بن عمرو، یہ سارے لوگ، ابو سفیان، یہ سارے لوگ وہاں بیٹھے ہوئے تھے. تو پھر اس کے بعد گئے اور پھر یعنی پڑھنا شروع کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ خیارکم فی الجاہلیت یا خیارکم فی الاسلام، کہ جو زمانے جاہلیت میں تم میں بہتر تھے وہ اسلام میں بھی بہتر ہی ہوں گے، یعنی جن کے اخلاق اچھے تھے. اور جب رسول اکرم کے ساتھ اتنا زیادہ رہتے تو کہا جاتا ہے کہ ان کے اخلاق کی تعریف، یعنی کئی لوگ گواہی دیا کرتے تھے، جب لوگ کوفہ میں ان کو سننے کے لیے جاتے تھے، ان کے لیے جاتے وہاں پر، تو وہاں پر ہر کوئی عبداللہ بن مسعود کی تعریف کیا کرتا تھا، ان کے اخلاق کی، ان کے رویے کی، اور ان کے ایٹیٹیوڈ کی. سبحان اللہ، کبھی دل چاہتے کہ ہمارا اخلاق بھی ایسا ہو کہ ہم بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو اپنانے والے بنے، تاکہ ہمارے اندر بھی وہ خوبیاں پیدا ہو جو کہ کل قیامت کے دن ہمارے لیے پڑھنے میں سب سے بھاری کہلائیں گی. یعنی جب ترازو میں نیکیوں کو تولا جائے گا تو کیا چیز سب سے بھاری ہوگی؟ ہم سب جانتے ہیں کہ حسن اخلاق سب سے زیادہ بھاری ہوگا، اس کا وزن سب سے زیادہ ہوگا. تو یہ پہلے پرسن تھے جنہوں نے قرآن کعبۃ اللہ کے سامنے ریسائٹ کیا. سبحان اللہ، بہت بڑا اعزاز تھا اور بہت بڑا آنر تھا. یہ سورہ رحمان کی انہوں نے تلاوت کی، اور انہوں نے کہا تھا کہ اگر مجھے موقع ملا تو میں دوبارہ پھر جاؤں گا اور پھر سناؤں گا، اور وہ جتنے بار مجھے مارے گی میں اتنی بار جا کر قرآن سناتا رہوں گا. تو پہلے سنایا، پھر مارے گئے، پھر سنایا، پھر مارے گئے، پھر ان کو مارا گیا، لیکن بعد میں سنا گیا. یہ بھی بات ہمیں ملتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خوشخبری دی تھی کہ من احب ان یقرأ القرآن غدا کما انزل فلیقرأه علی قراءة ابن ام عبد. سبحان اللہ، کہ جو چاہتا ہے کہ قرآن کو ویسے ہی پڑھے جیسے کہ وہ نازل ہوا ہے، تو وہ عبداللہ بن مسعود، یعنی عبداللہ بن ام عبد کی قرات کرے، ان کے جیسے قرات کرے. یہ بہت بڑی بات ہے ماشاء اللہ، یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. تو جو چار لوگوں سے قرآن سیکھنے کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، تو اس میں سب سے پہلا نام عبداللہ بن مسعود کا تھا. آپ سوچیں، اسے امیجن کریں کہ سب سے بڑے قرآن کے عالم عبداللہ بن مسعود تھے. اور یہی ابو موسیٰ اشعری، جیسے کہ پہلے آپ کو حدیث سنائی گئی کہ ہم اتنے سالوں تک وہاں رہے مدینہ میں، پہلے تو ہم یہی سمجھتے رہے کہ عبداللہ بن مسعود اور ان کی والدہ رسول اکرم کے گھر آنے کے کوئی افراد ہیں، کیونکہ اس قدر ان کا آنا جانا تھا رسول اللہ کے گھر میں. تو ہم سمجھتے رہے کہ یہ اہل بیت ہی میں سے ہیں، کیونکہ وہ اور ان کی والدہ برابر آپ کے پاس آتے جاتے رہتے تھے، یعنی اتنے کلوز تھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایک بار رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ بن مسعود کو پیلو کے درخت پر چڑھ کر اس کی مسواک اتارنے کو کہا. تیز ہوا سے کہا جاتا ہے کہ ان کی ٹانگوں سے کپڑا ہٹ گیا، لوگ ان کی سوکھی پنڈلیاں دیکھ کر ہنسنے لگے. ان کی پنڈلیاں بہت چھوٹی سی تھی، کہا جاتا ہے اسپیشل ان کا ذکر آتا ہے حدیث میں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہیں کس بات کی ہنسی آ رہی ہے؟ جواب دیا کہ پتلی اور کمزور ٹانگیں دیکھ کر. فرمایا میزان اعمال میں یہ احد پہاڑ سے زیادہ وزن کی حامل ہوں گی. سبحان اللہ، آپ سوچے کتنی بڑی بات ہے. رسول اکرم نے کیسے، یعنی آپ سوچے کہ کیا ان کا کردار ہوں گا اور کیا ان کا اخلاق ہوں گا اور کیا ان کے اعمال ہوں گے کہ رسول اکرم نے ان کے بارے میں اتنی بڑی بات کی. سبحان اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے. اور جب کوئی شخص کسی کی گواہی دے، جیسے کہ ابھی آپ کو بتایا گیا نا کہ لوگ وہاں پر گئے کوفہ یا عراق میں، اور وہاں پر کہا جاتا ہے کہ لوگوں نے ان کے اخلاق کی گواہی دی، یعنی ہر کوئی ان کے اخلاق کی گواہی دیتا تھا کہ ہم نے عبداللہ بن مسعود کی جیسا کوئی اور نہیں دیکھا، سبحان اللہ۔ تو قرآن ایک تو انہوں نے پڑھ کر سنایا، آپ دیکھیں کمزور شخص بھی چاہے تو کیا نہیں کر سکتا۔ ہم کہتے ہیں کہ اچھا بھی ہم ان کے سامنے کیسے ڈٹ کر کھڑے ہوں گے، کیسے مقابلہ کریں گے، ہم تو بہت کمزور اور ناتواں ہیں، ہماری کوئی نہیں چلتی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ عبداللہ بن مسعود نے قرآن زور سے پڑھ کر سنایا، تو چہرے پر بھی مارا تھا قریش نے حالانکہ، اور اس کے باوجود بھی وہ پڑھتے رہے، جتنا حصہ اللہ تعالیٰ کو منظور تھا اتنا حصہ وہ پڑھتے رہے۔ پھر اپنے ساتھی کے پاس واپس آئے تو خون بہ رہا تھا چہرے سے، اور صحابہ نے کہا کہ اسی بات کا تو ہمیں خطرہ تھا۔ تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ اب تو اللہ کے دشمن میرے نزدیک اور بھی بے وقت ہو گئے ہیں، اگر تم چاہو تو آج کی طرح کل پھر صبح صبح میں ان کے پاس چلا جاؤں گا۔ صحابہ نے کہا تھا کہ نہیں، بس اتنا ہی کافی ہے، تم نے انہیں وہ چیز سنا دی جو انہیں ناپسند تھی۔ تو بہرحال اللہ تعالی نے ان کو بہت ہی شرف اور عزت سے نوازا، اور رسول اکرم نے ان کے بارے میں کئی دفعہ کئی باتیں کہیں، جس کی بنا پر ہمیں ان کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ اور یہی وہ نوجوان تھے جنہوں نے آگے چل کر دین اسلام کی تعلیم کو اتنا عام کیا کہ کہا جاتا ہے کہ سب سے زیادہ اسٹوڈینٹس، سب سے زیادہ ان کے علم کو پرزرو کرنے والے انہی کے اسٹوڈینٹس تھے، عبداللہ بن مسعود کے۔ تو جیسے کہ ان کے اخلاق کی تعریف کی گئی، اور یہ آیت بعض صحابہ کہتے ہیں کہ انہی کے بارے میں آئی تھی، جب قریش کے بڑے بڑے لوگ موجود تھے اور آئے تھے رسول اکرم سے بات سننے کے لیے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ اچھا ان سب کو ہٹا دو یہاں سے۔ تو عبداللہ بن مسعود بھی وہاں بیٹھے تھے، صہیب رومی بھی وہاں پر تھے، خباب بن ارد جیسے لوگ بھی وہاں تھے صحابہ۔ تو انہوں نے کہا تھا کہ ان کو ہٹا دو یہاں سے، یہ بیٹھے ہیں تو ہم نہیں سن سکیں گے۔ تب اللہ تعالیٰ نے وہ آیت نازل فرمائی کہ وَلَا تَطْرُدِ الَّذِينَ، کہ نہ آپ دور کریے ان لوگوں کو اپنے آپ سے جو صبح اور شام اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں، سبحان اللہ، آپ ان کے ساتھ بیٹھے رہے۔ پھر اصحاب الحجرتین میں ان کا شمار ہوتا ہے، یعنی ہائیسٹ رینک تھا صحابہ میں ان کا، عبداللہ بن مسعود کا، یعنی ان میں الحمدللہ سب کچھ ان کے اندر تھا، سب کوالٹیز تھی، پہلی ہجرت بھی کی، سیکنڈ ہجرت بھی کی، معاذ بن جبل کے ساتھ ان کی موافقت ہوئی تھی، اسکالر آف دی انصار معاذ بن جبل تھے، اور اسکالر آف دی مہاجر عبداللہ بن مسعود تھے، سبحان اللہ، کیسے دو لوگوں کا آپ نے ملایا، یعنی موافقت کن دو لوگوں کی کروائی۔ معاذ بن جبل ماشاء اللہ ان کا درجہ اتنا اعلیٰ تھا کہ رسول اکرم نے اپنی زندگی میں ان کو قاضی بھی بنایا تھا، یعنی اتنا ایسے فتویٰ دیا کرتے تھے، ماشاءاللہ بہت ہی اچھے تھے، فقیہ تھے، مفتی تھے، اسکالر تھے، قرآن سیکھنے کے لیے رسول اکرم نے ان کا بھی نام لیا تھا معاذ بن جبل کا۔ اور آپ کو یاد ہوگا کہ کتنی خوبصورت بات کہی تھی معاذ بن جبل سے رسول اکرم نے، کہ اے معاذ، ہو سکتا ہے تم مجھ سے اس مسجد میں، اس دنیا میں نہ مل سکو دوبارہ۔ اور معاذ رضی اللہ عنہ رو پڑے تھے اور کہا تھا کہ معاذ مجھے تم سے محبت ہے، سبحان اللہ، کیسے صحابہ خوش قسمت لوگ تھے ماشاءاللہ کہ رسول اللہ جن سے کہہ رہے ہیں۔ تو اسکالر آف دی مہاجر اور اسکالر آف دی انصار دونوں کی موافقت ہوئی۔ قاری بھی تھے ابن مسعود رضی اللہ عنہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے پاس ان کو زمین دی تھی تاکہ آپ کے نزدیک ہی رہ سکیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اثرات بہت زیادہ ان کے اوپر ہوئے ماشاءاللہ، ان کا رویہ، ان کا اخلاق، ان کی خوبیاں بہت ساری جس میں رسول اکرم کی جھلکتی تھی خوبیاں ماشاءاللہ، یعنی آفیشلی سروینٹ کہہ سکتے آپ ان کو، یعنی عبداللہ بن مسعود نے اپنے آپ کو رسول اکرم کے لیے وقف کر دیا تھا، تو آفیشلی سروینٹ کہہ سکتے ان کو، ہر کوئی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خدمت گزار سمجھتا تھا۔ جیسے ہی آپ چلتے ابن مسعود فوراً چلنے لگتے، آپ کے پانی کا جو بیگ ہوتا تھا وہ سنبھالتے تھے، آپ کے شوز سنبھالتے تھے، سیدھے ہاتھ میں پکڑتے تھے اس کو، اسی لیے ان کو صاحب النعلین بھی کہا جاتا ہے، یعنی رسول اکرم کے جوتے پکڑنے والے۔ آپ کا لباس پکڑنا، آپ لباس اتارتے تو اس کو پکڑنا سفر میں، آپ کے شوز کو پکڑنا، آپ کے لیے پانی لانا، اور بلکہ ان کو وہ بھی کہا جاتا تھا کہ انہیں آپ کا پانی لانے والے لڑکے، واٹر کنٹینر ہمیشہ یہی سنبھالتے رہتے تھے، آپ کی مسواک بھی یہی سنبھالتے تھے۔ آپ سے بہت زیادہ نزدیک ہو گئے تھے رسول اکرم سے، سبحان اللہ، آپ کی کتنی خوش قسمتی تھی نا، یعنی رسول اکرم کی خدمت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو بہرحال ہر کوئی ان کو اہل البیت میں سے سمجھتا تھا۔ مسند احمد میں ہم کو ملتا ہے کہ ان کو اجازت تھی کہ جب رسول اکرم اکیلے ہوں حجرے میں تو یہ پردہ ہٹا کر آ سکتے تھے، اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی ماشاءاللہ۔ آپ دیکھیں کہ جو ہائیسٹ بلیسنگ آپ کہہ سکتے ہیں ان کو، نمبر ون جو بات ہے کہ رسول اکرم نے ان کو اجازت دی تھی کہ تم بغیر اجازت کی بھی آ سکتے ہو، سبحان اللہ۔ اور جو سب سے گریٹ آنر ان کو ملا، بلکہ گریٹسٹ آنر آپ کہہ سکتے ہیں، وہ تھا کہ رسول اکرم نے ان سے کہا تھا کہ تم تلاوت کرو، یعنی سورہ نساء کی آیت جب سنائی تھی تو عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو خود صاحب قرآن ہیں، میں کیسے آپ کو قرآن سناؤں؟ تو کہا کہ ہاں میں تم سے قرآن سننا چاہتا ہوں۔ تو جب عبداللہ بن مسعود نے قرآن سنایا اور جب سورہ نساء کی وہ آیت پر پہنچے کہ کیا حال ہوگا تمہارا اس وقت، یعنی جب ہم آپ کو گواہ بنا کر لائیں گے، تو جب یہ آیت سننا تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رو پڑے اور آپ اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی تر ہو گئی آنسوؤں سے، یعنی احساس ذمہ داری کی وجہ سے، تو آپ نے کہا تھا کہ بس، یعنی اب بس کر دو۔ پھر ان کو ایک اور آنر ملا کہ ہر بیٹل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، کوئی غزوہ نہیں چھوٹا کہا جاتا ہے۔ حالانکہ آپ سوچیں کہ کتنے نحیف تھے، کمزور تھے، چھوٹے قد کے تھے، ان کی ہائٹ کم تھی، نہیں فزیکلی دیکھا جائے تو اتنے اسٹرانگ نہیں تھے، لیکن فزیکلی اسٹرانگ نہ ہونا یہ بھی کوئی معنی نہیں رکھتا۔ جیسے ابھی آپ سے بتانے کہ اصل چیز ہے جذبہ، اگر جوش اور جذبہ ہو، عزم اور حوصلہ ہو تو بڑے بڑے معرکے سر کیے جا سکتے ہیں۔ آج ہم اپنے آپ کو بہت ہی انڈر اسٹیمیٹ کرتے رہتے ہیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں، بھائی ہم کیا کریں، ہم تو عورتیں ہیں، ہم تو خواتین ہیں، ہم تو لڑکی ہیں، یا ہمارے پاس تو کوئی سورسز نہیں ہے، لیکن ایسا نہ سوچیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو بہت کچھ صلاحیتیں دی اور وہ کچھ کر سکتا ہے۔ آپ سوچے تھے ان کے بارے میں کہ ابو جہل کی گردن، جب معاذ اور معوذ جو تھے دو لڑکے صحابہ، انہوں نے ابو جہل پر وار کیا اور وہ گر پڑا، لیکن وہ ابھی پوری طرح نہیں ہوا تھا، مرا نہیں تھا ابھی وہ، اور زندہ ہی تھا، اور اس نے بھی تلوار کا وار کیا جس کی وجہ سے دو جو صحابی تھے، لڑکے تھے سامنے والے، ان کا ایک کا ہاتھ کٹ کر ہاتھ میں لٹکنے لگا۔ تو عبداللہ بن مسعود گئے اور پھر اس کی گردن پر پہر رکھ دیا، دیکھا کہ یہ ابو جہل وہاں گرا پڑا ہے، اور دیکھا کہ لیفٹ اور رائٹ میں معاذ اور معوذ ہیں جو ابن افرا تھے، دونوں ابو جہل کو ڈھونڈ بھی رہے تھے پہلے مارنے کے لیے، اور عبداللہ بن مسعود نے ہی اشارہ کر کے بتایا تھا کہ وہ ابو جہل رہا۔ جب جنگ ختم ہوئی تو آپ نے کہا کہ جاؤ ابن مسعود ابو جہل کو ڈھونڈو، وہ گئے، انہوں نے دیکھا ابو جہل پڑا ہوا تھا اور موت کے قریب تھا، اس نے دیکھا کہ ابن مسعود ہے یہاں پر، تو اس نے ابن مسعود نے اپنا پیر ابو جہل کے سینے پر رکھا، یعنی فزیکلی ابو جہل ایک جوائنٹ کہہ سکتے آپ جس کو، بہت ہی ظاہر سی بات ایسے ہی ہوگا، وہ اونچا پورا لہیم شہین۔ تو ابن مسعود دہانے کے بالکل چھوٹے سے پرسن تھے، ٹائنی سے تھے، لیکن انہوں نے کہا کہ اے یا عدو اللہ، اے اللہ کے دشمن، اللہ نے کیسے آج تمہیں بے عزت کیا؟ تو ابو جہل نے کہا، آپ دیکھیں کہ کیسا اس کا تکبر تھا، اور آج دیکھیں کہ نہ ابو لہب کے ماننے والے نہ ابو جہل کو یاد کرنے والے ہیں۔ ابو جہل نے اس وقت بھی کیا کہا، اس کے تکبر کا کیا حال تھا، آپ دیکھیں مرتے وقت بھی کہنے لگا کہ اے چرواہے تم اونچے ہو گئے ہو میرے سینے پر چڑھ کر، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ اب یہ رسول اکرم نے اس کے بارے میں کہا تھا کہ ھذا فرعون ھذہ الامہ، یعنی یہ فرعون ہے میری امت کا فرعون، ابو جہل ہے۔ تو بہرحال پھر آخر کار ابو عبداللہ بن مسعود نے اس کی یعنی پورے خاتمہ ہی کر دیا ابو جہل کا، اور بعض ویسے بھی پتہ چلتا کہ ابو جہل نے کہا تھا کہ ذرا گردن نیچے سے کاٹنا تاکہ سر اونچا رہے میرا، نعوذ باللہ، لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ پھر احد میں عبداللہ بن مسعود ان چار لوگوں میں شامل تھے جو آپ کے ساتھ ہی تھے، پورا ٹائم وہیں رہے، وہاں سے ہٹے نہیں۔ بہت ساری احادیث میں رسول اکرم نے ان کی تعریف کی، آپ نے پوچھا مسواک کے بارے میں، وہی تھے، اور جو رسول اکرم کو مسواک پرووائڈ کرتے تھے اور مسواک ساتھ میں رکھا کرتے تھے۔ رسول اکرم مسواک کرنا بہت پسند کرتے تھے، اور ہر نماز کے لیے رسول اکرم نے مسواک کرنے کے لیے کہا تھا، تاکید کی تھی، لیکن کہا تھا کہ اگر امت پر گرانا ہو تو مشقت نہ ہوتی تو میں ہر نماز کے لیے یہ لازم کر دیتا وضو کے وقت۔ بہرحال علقمہ کہتے ہیں، صحابہ کہتے ہیں آپ سسم کے اخلاق مینرس ایگزیکٹلی اگر کسی میں ریزیمبل ہوئے تھے یا جیسے کہ ویسے آئے تھے تو آپ عبداللہ بن مسعود تھے، کہ رسول اکرم کے اخلاق پوری طرح ان میں آ چکے تھے، اور رسول اکرم فرماتے فرمایا کہ تم پردہ ہٹا کر میری بات سن سکتے ہو یا تم پردہ ہٹا کر آ سکتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے اور عمر اور ابو بکر آپ کے ساتھ تھے، ابن مسعود ریسائٹ کر رہے تھے، سورہ نساء تھی اور تینوں سن رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہ بھی کتنا بڑا آنر ہے۔ کہا دیتے کہ عبداللہ بن مسعود نے 100 آیات پڑھی اور ابن مسعود نے دعا شروع کی، اور جب رسول اکرم نے کہا تھا کہ اب بس کرو، یعنی جب وہ والی آیات آئی تھی جب احساس ذمہ داری اس میں تھا، ایک دفعہ کا ذکر یہ بھی ملتا ہے کہ ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ بھی تھے اور رسول اکرم دعا کچھ کر رہے تھے، مانگ رہے تھے. ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہ نہیں سن سکے لیکن عبداللہ بن مسعود نے سن لی. تو رسول اکرم نے کہا کہ تم مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو، یہ تمہیں دیا جائے گا جو تم مانگو گے. اسأل تو اللہ یعنی تم مانگو تو دیا جائے گا، لیکن ابو بکر اور عمر اس کو نہیں سن سکے تھے. اس کے بعد کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ان کے لیے ایک بہت بڑا آنر تھا کہ ان کے لیے رسول اکرم نے بات کہی تھی کہ تمہیں دیا جائے گا جو تم مانگو گے، یعنی ان کی دعا قبول ہوگی. اور پھر اسی بنا پر ہم دیکھتے ہیں کہ جو تجوید کی جو سائنس آف تجوید ہے اس میں عبداللہ بن مسعود سب سے آگے تھے. تو عبداللہ بن مسعود کی قرات آج تک باقی ہے، یعنی آپ لوگ جو نام سنتے ہوں گے، ماشاءاللہ ہمارے پاس بہت سارے تجوید کے ٹیچرز ہیں، ماشاءاللہ یہاں پر بہت اچھے اچھے انٹیلیجنٹ اسٹوڈینٹس موجود ہیں ماشاءاللہ. تو حفصن عاصم آپ لوگ تو جانتے ہی ہوں گے. تو یہ جو حفصن عاصم کی جو قرآت ہے یہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہی کے اسٹوڈینٹس میں سے آتے ہیں، یعنی عبداللہ بن مسعود کی قرآت کہا جاتا ہے کہ باقی رہی. بہت سارے صحابہ جو قرآت کرتے تھے، آپ کو معلوم ہوگا نا کہ قرآن ڈفرنٹ قرآت پر نازل ہوا تھا، یعنی پڑھنے کی اجازت تھی اس کو، لیکن آخر میں عثمان رضی اللہ عنہ نے سب قرآتوں کو ایک قرآت میں جمع کر دیا تھا. اس لیے جو ہم کہتے ہیں کہ مصحف عثمانی، یعنی جس میں تمام قرآتوں کو جمع کر دیا گیا ہے اور اس کو اسی طریقے پر لکھا گیا جو قریش کا ڈائلیکٹ تھا نا، جس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پڑھا کرتے تھے. تو سب تمام قرآتوں کو اس نے ضم کر دیا گیا، اسی میں مکس کر دیا گیا ہے. اور اسی بنا پر عثمان رضی اللہ عنہ سے ان کا تھوڑا سا مطلب آپس میں آرگیو ہو گئی تھی، کیونکہ عبداللہ بن مسعود نے رسول اکرم سے سن کر خود اپنے ہاتھوں سے قرآن وہ لکھا کرتے تھے. تو کہا جاتا ہے کہ جب قرآن انہوں نے لکھا تھا اپنے ہاتھ سے تو کچھ چیزیں تھیں ایسی، ظاہر سی بات ہے کہ جو رسول اکرم کے زمانے میں نازل ہوئی تھی، بعد میں کسی کو جو ناسخ و منسوخ بھی تھا اصل میں. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا تھا کہ اگر ہم پرانی کتابیں لکھی ہوئی رکھیں گے قرآن کی، تو پھر جو کچھ آیتیں ایسی جو ناسخ و منسوخ تھیں، جس کو رسول اکرم نے جس طریقے سے تلاوت کیا تھا، لوگوں نے بغیر اعراب کے اس کو لکھ رکھا تھا، تو لوگ پھر اپنے حساب سے پڑھنے لگے تھے اس کو، قرآن کو. تو انہوں نے کہا تھا کہ ہم پرانی جتنی بھی لکھی ہوئی چیزیں سب مٹا دیں گے اور تمام صحابہ کے مشورے سے ایک ایسا اسٹینڈرڈ ایک کاپی بنا دیں گے، جس کو اور پڑھنے کا طریقہ بھی بتا دیں گے، تاکہ لوگ وہی قرآت کو یاد رکھیں اور یہ اس میں اختلافات نہ ہوں. اور بہت اچھا مشورہ تھا جو عثمان رضی اللہ عنہ کو دیا گیا تھا. تو عثمان رضی اللہ عنہ نے اسی پر عمل کیا، لیکن عبداللہ بن مسعود کسی وجہ سے ان سے تھوڑا سا یعنی آرگیو کر رہے تھے اس بنا پر، کیونکہ وہ اپنا ذاتی مصحف نہیں دینا چاہتے تھے جس میں انہوں نے اپنے ہاتھوں سے رسول اکرم سے سن کر لکھا تھا. اور عبداللہ بن مسعود کا جو مصحف تھا کہا جاتا ہے اس میں دعائے قنوت جو قنوت نازل ہے وہ بھی لکھی ہوئی تھی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کے بعد میں. تو آپ دیکھیں کہ اگر وہ مصحف جلایا نہ جاتا تو لوگ کیا سمجھتے بعد میں، جن کو جو باہر کے لوگ تھے جو نان عربک تھے، تو وہ تو یہی سمجھتے کہ یہ بھی قرآن ہے، کیونکہ قرآن اور حدیث میں ڈفرینشیٹ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ دونوں عربی میں لکھی جاتی تھی نا، دونوں عربی میں ہی لکھی جاتی ہیں. تو اس لیے عثمان رضی اللہ عنہ نے وہ پرانے جتنے لکھے ہوئے ذاتی مصحف تھے، لوگوں کے ذاتی کاغذات تھے جس میں انہوں نے قرآن کی آیت کو لکھ رکھا تھا، اس کو جلانے کا حکم دیا تھا کہ جمع کرا دیے جائیں سارے ان کے پاس نا، حکومت کے پاس جمع کرا دیے جائیں. لیکن عبداللہ بن مسعود اپنا مصحف نہیں دینا چاہتے تھے، اور آخر تک انہوں نے نہیں دیا، لیکن بعد میں جب ان کو بات سمجھ میں آ گئی تو انہوں نے پھر آخر میں دے دیا تھا. یعنی سبحان اللہ کتنی سمجھداری سے کام لیا انہوں نے، اپنی ذاتی رائے کو ایک طرف رکھ دیا. تو رسول اکرم نے کہا تھا کہ تم اگر قرآن سیکھنا چاہتے تو ابن ام عبد کے طریقے پر ریسائٹ کرو. یہ صحیح طریقے سے کوئی قرآن پڑھنا چاہتا ہے تو وہ عبداللہ بن مسعود کی قرآت پر قرآت کرے. کہا جاتا ہے کہ جب دعا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہی تھی کہ تم جو دعا مانگو دیے جاؤ گے، تو دوسرے دن عمر رضی اللہ عنہ ان سے پوچھنے گئے، ان کو رشک آیا عمر رضی اللہ عنہ کو کہ رسول اکرم نے ان کو اس طرح سے کہا ہے. تو انہوں نے پوچھا کہ تم نے کیا دعا کی تھی، تو ابن مسعود نے کہا کہ میں جانتا تھا کہ آپ ضرور پوچھیں گے. تو میں نے دعا کی تھی کہ اللہم انی اسلک ایمانا لا یرتد و نعیما لا ینفد و مرافقتک نبیک فی آلۃ الجنۃ الخلد، کہ میں نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ ایمان یعنی ایسا ایمان ہو جو بالکل کم نہ ہونا پلٹے، اور مجھے جنت نعیم کی نعمتیں دی جائیں جو کم نہ ہو، اور مجھے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہو جنت کے اعلیٰ درجات میں. سبحان اللہ. تو رسول اکرم نے کیا کہا تھا کہ سل یعنی سوال کرو تو اتا تم دیے جاؤ گے. اور ایک اور حدیث ہے صحیح مسلم کی, عبداللہ بن عمر بن عاص روایت کرتے کہ عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہا کرتے تھے کہ قرآن چار لوگوں سے سیکھو, اور پہلا نام ابن مسعود ہی کا آتا تھا اور پھر سالم مولا ابی حذیفہ کا. تو چار صحابہ جو ماہر تھے تجوید تفسیر میں, اس میں ابن مسعود سب سے عظیم قاری تھے قرآن کے, گریٹسٹ قاری آپ کہہ سکتے ہیں ان کو. اور قریش یعنی قریش کے یعنی سب سے آپ نے کہا تھا کہ تم ان سے قرآن سے سیکھو, یعنی یہ نہیں تھا کہ آپ نے صرف قریش کے لوگوں کو کہا تھا. آپ دیکھیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ صرف اپنے خاندان کو انہیں آگے نہیں لایا رسول اکرم نے, جو لوگ واقعی میں تھے جس قابل انہیں کو آگے لایا آپ نے. اور قرآن کو انہیں سے سیکھو کیونکہ وہ قرآن ایسے طریقے پر پڑھتے جس طریقے پر وہ اللہ تعالی کے پاس سے نازل ہوا تھا. اور رسول اکرم نے ان سے اسپیشلی فرمائش کر کے قرآن سنی تھی, اور سورہ نساء ہی ان سے دو بار بھی سنی. اور آپ نے پھر حزبک حزبک کہہ کر ان کو پڑھنے سے روک دیا تھا تاکہ آپ کو اس ذمہ داری کا احساس ہو گیا تھا. اصل میں ترمذی کی ایک حدیث ہمیں ملتی ہے جس میں کہا گیا تھا کہ جو کچھ تقوی والوں کی بات ہو رہی تھی تو رسول اکرم نے فرمایا کہ تم ان میں سے ہو, یعنی ایمان عمل صالح اور تقوی ماشاءاللہ, یعنی ان کے اندر یہ ساری خوبیاں جمع ہو گئی تھی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ میں. عمر رضی کے خلافت کے دور میں کہا تھا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ایک نحیف شخص آیا محفل میں, سب سے بڑے لوگ بیٹھے تھے, عمر رضی اللہ عنہ مسکرائے, یعنی آپ نے عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا تھا کہ ایمان اور علم میں عبداللہ بن مسعود سب سے آگے ہیں. عبداللہ بن مسعود کو جب عمر رضی اللہ عنہ نے بھیجا وہاں پر قاضی اور مفتی بنا کر اور ٹیچر بنا کے, تو انہوں نے کہا تھا ان کے بارے میں کہ حالانکہ مجھے سب سے زیادہ عبداللہ بن مسعود کی ضرورت تھی لیکن میں نے تم کو ترجیح دی ابن مسعود کو وہاں بھیج کر. اور کوفہ اس کو فرسٹ یونیورسٹی کہا جاتا تھا, اسلام کی فرسٹ یونیورسٹی, کیونکہ وہاں پر بڑے بڑے صحابہ موجود تھے اور اسلام جس بات کی تعلیم دیتا ہے اسکالرز ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ اسلام لوگوں کو بنانا چاہتا ہے, یعنی لوگوں کو بلڈ کرنا چاہتا ہے, بلڈنگز کو بلڈ نہیں کرنا چاہتا. یعنی ہمارے اسلام ہمارے دین کی پہچان ہے کہ بلڈنگز سے نہیں پہچانا جاتا ہمارا دین, اور بلڈنگ سے پہچانا بھی نہیں گیا. آپ دیکھیں صحابہ کرام نے کوئی ایسے بڑے بڑے مونومنٹس نہیں بنائے, نہ رسول اکرم نے بنائے کہ جس کو دیکھ کر یاد آ جائے, جیسے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ تاج محل ہے, دیواریں چین ہیں. اس سے کیا ہوتا ہے, عمارتیں بنانے سے کیا ہوتا ہے, عمارتیں ختم ہو جاتی ہیں, عمارتوں کی ویسی کوئی ویلیو نہیں رہتی. اصل چیز ہے لوگوں کو بنایا جائے, لوگوں کو بلڈ کیا جائے, لوگوں کو اسٹرانگ کیا جائے. تو صحابہ دراصل اپنی ذات میں پوری ایک یونیورسٹی تھے, اور ان کے بہت سارے اسٹوڈنٹس تھے مکہ مدینہ کوفہ میں. عبداللہ بن مسعود کو کہا جاتا ہے کہ خود ایک یونیورسٹی کہا جاتا ہے, کوفہ سب سے پہلا مدرسہ یونیورسٹی بنی. اور جو تابعین کی جو جنریشن تھی, جو اس کے بعد آنے والے لوگ تھے, جو گریٹسٹ تابعون کہلاتے ہیں, سارے کے سارے عبداللہ بن مسعود کے اسٹوڈنٹ تھے. جتنے بھی مشہور تابعین کے آپ نام لیں گے یا سنیں گے, سب کے سب عبداللہ بن مسعود کے اسٹوڈنٹ تھے. علقمہ نخعی, ابراہیم نخعی آپ بہت مشہور نام جانتے ہیں, کہ عبید اللہ بن سلیمانی, عبیدہ ابن سلیمانی جو اسکالر آف تابعون کہلاتے ہیں. تو جو بھی مشہور علماء تھے وہ سب کے سب عبداللہ بن مسعود کے ٹیچرز تھے, یا جو اپنے ٹیچر سے پہچانے جاتے ہیں تو ابن مسعود ہی آگے جاتے ہیں. جب اگر آپ دیکھیں گے یعنی پیچھے پیچھے جاتے جائیں گے اگر آپ, تو عبداللہ بن مسعود ان سب کے استاد تھے سمجھیں. تو ابن مسعود عبداللہ بن مسعود کے بارے میں آتے کہ جب بھی وہ حدیث پڑھاتے تھے اسٹوڈنٹس کو, تو جب بھی قول رسول اللہ کہا کرتے تھے, کہا جاتے ان کو رونا آتا تھا, تھر تھر آتے تھے, ان کے جسم پر پسینے کے قطرے نمایاں ہو جاتے, جسم تھر تھر آنے لگتا تھا, بہت گھبراتے تھے کہ کہیں کوئی غلطی نہ ہو جائے, اس لیے ڈرتے تھے کہ کہیں کوئی غلط بات زبان سے نہ نکل جائے. اور جتنے بھی جو ٹاپ نریشنز آپ کہہ سکتے ہیں, جتنی مشہور احادیث ہیں, مسند احمد کے دو والیوم میں جو احادیثیں کہا جاتا ہے, تو اس میں عبداللہ بن مسعود کی احادیث سب سے زیادہ ہیں, 850 یا اس سے بھی زیادہ ہم کو ملتے ہیں. 6-7 والیوم مسند احمد کے عبداللہ بن مسعود کی احادیث ہی سے بھرے پڑے ہیں. اور وہ کہا کرتے تھے کہ میں قسم کھاتا ہوں, ما من سورۃ فی کتاب اللہ الا وانا عالم, این نزلتا وما من آیت کتاب اللہ ما من انزلہ, کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ کوئی قرآن کریم کی کوئی ایسی صورت یا اللہ کی کتاب کی کوئی ایسی صورت نہیں ہے جس کو میں نہ جانتا ہوں کہ یہ کب نازل ہوئی اور کہاں نازل ہوئی اور کس صورت میں نازل ہوئی. وہ ہر صورت کو جانتے تھے کہ یہ کہاں نازل ہوئی تھی, ہر آیت کو وہ جانتے تھے, ہر آیت کا آنکھوں دیکھا حال وہ بتاتے تھے. وہ کہتے تھے کہ میں نے ہر چیز یاد کی تھی, 70 سورے میں نے ڈائریکٹ رسول اکرم سے سن کر یاد کیے تھے، یعنی ہاف آف دی قرآن، اسی لیے گریٹسٹ قاری تھے۔ عثمان بن عفان کے دور میں بھی پڑھاتے رہے، کچھ ان کے اور عثمان رضی اللہ کے درمیان ٹینشن ہو گیا تھا، جیسے میں نے ابھی بتایا نا قرآن کو لے کر، یعنی بہت مائنر ایشو تھا دیکھا جائے تو قرآن کی۔ جو عثمان رضی اللہ نے کہا کہ اپنے لکھے ہوئے قرآن سارے تم ہمارے پاس جمع کرا دو تاکہ اس کو جلا دیا جائے، اور ایک اسپیشل اسٹینڈرڈ کاپی تیار کی تھی۔ ظاہر سی بات ہے کہ انسان ہی تھے نا، تو کچھ نہ کچھ اختلافات تو ہوتے ہی ہیں۔ اب لیکن لوگ اس کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتے تھے، یہ چیز بہت غلط ہے۔ تو جو لوگ، کچھ لوگ قرآن کو مشکوک کرنا چاہتے تھے، وہ اس واقعے کو الٹا سیدھا کر کے مشکوک بناتے ہیں، مرچ مسالہ لگا کر۔ اسپیشلی مستشرقین جو ہے وہ اس کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کرتے ہیں، حالانکہ ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ وہ خود بعد میں گئے مدینہ، عبداللہ بن مسعود عثمان رضی اللہ عنہ سے ملاقات کی، اور سارے جو معاملہ تھے وہ ختم ہو گئے ماشاء اللہ۔ جبکہ جبھی تو زید بن ثابت کہہ رہے تھے کہ جب عثمان رضی اللہ عنہ نے اصل میں زید بن ثابت کو اس کمیٹی کا ہیڈ بنایا تھا قرآن کو کمپائلیشن کے لیے، تو عبداللہ بن مسعود کو تھوڑا لگا تھا کہ اچھا یہ میرے سامنے کا بچہ ہے۔ ظاہر سی بات ہے عبداللہ جو زید بن ثابت تھے وہ تو بہت ہی ینگ لڑکے تھے نا اس وقت جب وہ قرآن لکھا کرتے تھے، تو ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ ان کو کیوں نہیں چنا گیا۔ یعنی اگر کسی کو قرآن جمع کرنے کے لیے چنا ہی جا رہا ہے تو جو فرسٹ صحابی تھے رسول اکرم کے ساتھ ہی کے ساتھ کی، تو ان کو چنا جانا چاہیے تھا۔ ان کو تو خود، یعنی رسول اکرم نے خود قرآن سیکھنے کے لیے ان کا نام لیا تھا۔ ابو بکر نے جو قرآن پھر لکھوایا تھا، اس کے بعد ابن مسعود نے خود بھی لکھا تھا، اور جب عثمان رضی اللہ عنہ نے لکھوایا تو ابو بکر کی کاپی سے لکھوایا تھا اور کہا کہ باقی سارے نسخے جلا دو۔ اب سوچے کہ ابن مسعود اتنے مشہور صحابی تھے، اور کس بات میں ان کا سارا انٹرسٹ تھا، اور ان کا اپنا اون مصحف تھا، قاری قرآن تھے، تو اسی لیے وہ کہنے لگے تھے کہ میں یہ نسخہ نہیں دوں گا جو میرے اپنے ہاتھوں کا لکھا ہوا ہے۔ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا مدینہ آ جاؤ، ابن مسعود کے جو اسٹوڈنٹ تھے انہوں نے کہا کہ مت جائیے، ہم آپ کے بیک پر ہیں۔ ابن مسعود نے کہا کہ نہیں، آپ سے کہا امیر کی اطاعت کرو، اور آپ نے فتنوں کا کہا تھا، میں ان فتنوں کا ذریعہ نہیں بننا چاہتا۔ وہ واپس آ گئے، ڈائریکٹ عثمان رضی اللہ عنہ سے بات ہوئی، اور جو مسئلہ تھا وہ حل ہو گیا الحمدللہ۔ اور عثمان رضی اللہ عنہ کے دور میں ہی ان کا انتقال ہوا تھا، 32 ہجری میں ان کا، 32 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ تو آپ دیکھیں کہ کیسے صحابہ تھے کہ انہوں نے اپنی ذاتی خواہش کو ریجیکٹ کر دیا۔ ان کے اسٹوڈینٹس کہنے لگے کہ مت جائیے، ہم آپ کے ساتھ ہیں، لیکن انہوں نے نہیں بات مانی۔ آپ دیکھیں یہی عقل مندی ہوتی ہے، اور ویسے بھی فتنوں کے دور میں اس طرح کی باتوں کو ہوا نہیں دینا چاہیے، بلکہ جس حد تک ہو سکے فتنوں کو اوائڈ کرنا چاہیے، اور اپنی ذات سے فتنے نہ پھیلے اس کی تو بہت کوشش کرنی چاہیے۔ علی رضی اللہ عنہ کہا تھا کہ 10 سال کے بعد جب کوفہ آئے تو علی رضی اللہ عنہ نے سوال کیا کہ اسٹوڈینٹس، یعنی جو اسٹوڈینٹس ان سے سوال کیا جو علقمہ میں بہت مشہور گزرے ہیں، کہ انہوں نے جو ہے گواہی دی تھی کہ ہم نے نہیں دیکھا اخلاق میں سب سے اعلیٰ اور ٹیچر میں سب سے بہتر صحابی، ابن مسعود سے بہتر ہم نے کسی کو نہیں دیکھا، یعنی اخلاق میں سب سے اعلیٰ اور ٹیچرز میں سب سے بہتر ٹیچر، سبحان اللہ۔ تو علی رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں بھی اس کا گواہ ہوں جو تم نے کہا، اور اس سے زیادہ بھی میں ان کے بارے میں کہہ سکتا ہوں۔ یعنی جو لیگیسی وہ چھوڑ گئے، یعنی جو وراثت انہوں نے چھوڑی علم میں، جو اسٹوڈینٹس انہوں نے چھوڑے، وہ اچھے اخلاق کی گواہی دے رہے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ یہ معمولی بات نہیں ہے، سبحان اللہ، دنیا میں ان کے اخلاق کی گواہی مل گئی۔ ان کی یاد، جو ابن مسعود کی یاد تھی، ان کے اسٹوڈینٹس ہر مجلس میں کیا کرتے تھے۔ طبری جو بہت مشہور ہسٹورین گزرے ہیں، وہ کہتے کہ تمام صحابہ میں کوئی نہیں جس نے سب سے بہتر اسٹوڈینٹ چھوڑے ہوں اور ان کے علم کو پرزرو کیا ہو، تو ان کی ٹیچنگ کو ان کے اسٹوڈینٹس نے آگے محفوظ کیا۔ اس میں علقمہ سب سے مشہور نام ہم کو ملتا ہے۔ بہت سارے علماء گزرے جن کے کوئی اسٹوڈینٹس باقی نہیں رہے، یا جنہوں نے ان کے علم کو پرزرو نہیں کیا، لیکن عبداللہ بن مسعود کے جتنے اسٹوڈینٹس تھے ان سب نے پرزرو کیا، بڑے بڑے فقیہ ہی کہلائے۔ خوش قسمت تھے ابن مسعود کے، ایسے اسٹوڈینٹ انہوں نے چھوڑے، یعنی ان کو یونیورسٹی کہا جاتا ہے کہ یہی تھے، عبداللہ بن مسعود پوری ایک یونیورسٹی تھے اصل میں۔ آپ دیکھیں کہ علقمہ کے جو اسٹوڈینٹ تھے وہ ابراہیم نخعی تھے، ابراہیم نخعی کے جو اسٹوڈینٹ تھے حماد ابن سلیمان جو فقی تھے، اور ان کے اسٹوڈینٹ ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، یعنی آپ سپر اسٹار کہہ سکتے ہیں ان سارے لوگوں کو، یعنی جوائنٹ علماء کہہ سکتے ہیں ان کو، سب کے سب یعنی بہت ہی مشہور، بہت ہی گریٹسٹ اسکالر کہہ سکتے ہیں۔ ابو حنیفہ کی فکر ابن مسعود سے آئی، جو قرات 10 قرات جو متواتر ثابت ہیں، حفصن عاصم وہ بھی عبداللہ بن مسعود سے ہے، حفص اور یہ عاصم یہ کہاں کے تھے، عراق کے تھے، فرام کوفہ کے، تو عبداللہ بن مسعود نے وہیں تعلیم دی الحمدللہ۔ بیک وقت ان کے محفل میں کہا کہ 3000 اسٹوڈینٹس ہوا کرتے تھے، جو اجازہ ملتا ہے حفص بن عاصم کا، تو اس کا کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ آپ دیکھیں 90% کریڈٹ حفص عاصم کا عبداللہ بن مسعود کو جاتا ہے سبحان اللہ. تو بہت ہی زیادہ سب سے زیادہ نالجبل پرسن کوفہ کا جتنا جو بڑا مدرسہ ہے، یعنی کوفہ کے جو کہہ سکتے ہیں آپ جو فقہ ہے یا پھر قرآت ہے وہ سب عبداللہ بن مسعود کو جاتی ہیں ماشاء اللہ. تو یہ وہ صحابی تھے کہ جن کو اللہ تعالی نے چنا، جن کو رسول اکرم نے ان کی تعریف کی، اور جن سے رسول اکرم نے قرآن سنا ماشاء اللہ. اور جو عبداللہ، جو عبادلہ، چار مشہور عبادلہ ہے. تو اسکالرس کہتے ہیں کہ ایکچولی عبداللہ بن مسعود کا نام اس میں آیا ہی نہیں. کیوں کیوں نہیں آیا؟ کیونکہ عبداللہ بن مسعود کسی تعارف کے محتاج ہی نہیں ہے. جب عبداللہ نام آ جائے تو سمجھ جائے کہ مطلب عبداللہ بن مسعود ہی ہیں ماشاء اللہ. اور علی رضی اللہ نے خود ان کے بارے میں گواہی دی تھی، اور یہ بھی رسول اکرم نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ اگر میں مسلمانوں کے مشورے کے بغیر کسی کو امیر بناتا تو میں عبد کو امارت سونپتا. تمام غزوات میں رسول اکرم کے ساتھ شریک رہے. کوفے میں بیت المال کا نگران ان کو مقرر کیا گیا تھا، عمر رضی اللہ عنہ نے مقرر کیا تھا. اور وہ عزت یا کوفہ والوں کو جو علم ملا وہ کسی اور سے نہیں مل سکا. اور اہل کوفہ نے آپ کو جس قدر محبت دی وہ نہ آپ سے پہلے کسی کو نصیب ہوئی اور نہ آپ کے بعد کسی کے حصے میں آئی. اہل کوفہ کا کسی ایک آدمی سے محبت کرنے میں متفق ہو جانا یہ معجزے سے کم نہ تھا، کیونکہ کوفہ والے مشہور تھے ہر ایک کو دھوکہ دینے میں، لیکن کوفہ والے عبداللہ بن مسعود کو بہت چاہتے تھے. اور کہا جاتا ہے کہ ان سے محبت کا یہ عالم تھا کہ عثمان رضی اللہ نے جب آپ کو کوفہ کی عمارت سے معزول کیا تو اہل کوفہ نے جمع ہو کر آپ کے پاس آ کر کہا تھا کہ ہمارے پاس ہی رہو، یہاں سے نہ جاؤ، ہم آپ تک کسی ایسی شے کو نہیں پہنچنے دیں گے جو آپ کو ناپسند ہو. لیکن عبداللہ بن مسعود نے آپ دیکھیں کتنا عظیم جواب دیا تھا، یہ آپ کی تقویٰ کی علامت تھی کہ عثمان کی اطاعت میرے اوپر واجب ہے. اور ان قریب نئے نئے فتنے پیدا ہوں گے، میں نہیں چاہتا کہ میں پہلا شخص بنوں جو ان فتنوں کا دروازہ کھولوں. سبحان اللہ، یہ تقوی والے ہی کر سکتے ہیں کام. یہ دور اندیشی تھی ان کی اور باریک بینی تھی، جس کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو سرفراز کیا تھا. اور عمر رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں بتاتے تھے، بیان کرتے تھے کہ ان کا اسلام فتح تھی، ہجرت نصرت تھی، اور امارت رحمت تھی. عمر رضی اللہ کے بارے میں عبداللہ بن مسعود کہا کرتے تھے. بہرحال 32 ہجری میں ان کا انتقال ہوا. وہ کہا کرتے تھے کہ بہترین دولت مندی دل کا غنا ہے، اور بہترین زادرہ تقوی ہے. بدترین اندھاپن دل کا اندھاپن ہے، اور سب سے بڑی غلطی جھوٹ ہے. بدترین کمائی سود ہے. جو دوسروں کو معاف کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے گا، جو دوسروں سے درگزر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے گا. کہا جاتا ہے کہ جب عبداللہ بن مسعود عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت تک زندہ رہے اور مرض الموت میں جب وہ مبتلا ہوئے تو عثمان رضی اللہ عنہ عیادت کے لیے ان کے پاس آئے اور پوچھا کہ عبداللہ تمہیں کس چیز سے شکایت ہے؟ کہا کہ اپنے گناہوں سے. انہوں نے پوچھا چاہت کس چیز کی ہے؟ تو کہا کہ اپنے رب کی رحمت کی. عثمان رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ کیا میں تمہارے لیے ان وظیفوں کے اجرا کا حکم نہ دے دوں جو تم عرصے سے نہیں لے رہے؟ عبداللہ بن مسعود نے کہا کہ مجھے ان کی کوئی ضرورت نہیں. عثمان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ وہ تمہارے بعد تمہاری بیٹیوں کے کام آئیں گے. عبداللہ نے کہا کہ تم میری بیٹیوں کی تنگ دستی سے ڈر رہے ہو؟ میں نے انہیں کہہ رکھا کہ وہ ہر روز رات کو سورہ واقعہ کو انہوں نے کہا تھا، لیکن ایکچولی سورہ واقعہ کے بارے میں جو حدیث ہے وہ ضعیف ہے حدیث، تو لہٰذا یعنی حالانکہ انہوں نے کہا تھا لیکن ایکچولی ہم کو اس سے روایت نہیں ملتی، اوتھینٹسٹی نہیں ملتی ہے اس کی. بہرحال جب اسی رات ان کا انتقال ہو گیا اور بعض روایت سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری اور ساری تھا، یا تلاوت قرآن ان کی زبان پر جاری تھی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو. تو آپ دیکھیں کہ ایک ایسا یگ لڑکا جنہوں نے شروع میں اسلام قبول کیا، جن کی باریک پنڈلیوں کو دیکھ کر لوگ ہنسنے لگے تھے، لیکن آپ دیکھیں کہ ترازو میں جو آخرت میں جو ترازو ہوگا عمل نامے کا، اس میں ان کے عمل کا کتنا وزن ہوگا سبحان اللہ. تو آپ ان 10 اصحاب میں شامل تھے جن کو زمین پر ہی اللہ کی رضامندی اور جنت کی خوشخبری سنائی گئی تھی سبحان اللہ. یعنی عشرے مبشرہ میں سے تو نہیں تھے، لیکن عشرے مبشرہ کے علاوہ جن لوگوں کو رسول اکرم نے جنت یا اللہ کی رحمت کی رضامندی کی خوشخبری دی تھی، عبداللہ بن مسعود بھی انہیں میں شامل تھے ماشاء اللہ. تو یہ عبداللہ بن مسعود کی سیرت تھی جو کہ انہوں نے خود رسول اکرم کو تلاوت کر کے سنائی تھی سورہ نساء کی. 2 ہجرتوں کا شرف ان کو حاصل ہوا اور ہر بیٹل میں وہ رسول اکرم کے ساتھ رہے، ایون ابو جہل کو ختم کرنے کا بھی ان کو اعزاز ملا. 20 ہجری میں عبداللہ بن عمر نے ان کو اور عمار بن یاسر کو کوفہ بھیجا تھا تاکہ اہل کوفہ کو علم وہ سکھا سکے، اور سبحان اللہ ان لوگوں نے ایسا علم وہاں چھوڑا کہ اس کی مثال ہم کو کہیں اور نہیں ملتی ہے. اور عمر رضی اللہ عنہ نے یہ جملہ کہا تھا کہ میں نے اپنے نفس پر اثار کر کے ان کو تمہارے پاس بھیجا تھا کہ تم ان سے علم سیکھ سکو. تو گریٹسٹ اسکالرس آف دا امہ ان کو کہا جاتا ہے. اور بھی بہت سارے ان کے بارے میں ہم کو تعریفی جملے ملتے ہیں. اللہ تعالیٰ توفیق دے کہ ہم ان کے سیرت کا کچھ حصہ اپنے اندر پیدا کر سکے, جن کی اخلاق کی گواہی ان کے مرنے کے بعد بھی پورے کوفہ والوں نے دی. تو اللہ کرے کہ ہمارے اخلاق کی بھی گواہی مرنے کے بعد ہمارے آس پاس رہنے والے دے سکیں. اللہ تعالیٰ ہمارے اخلاق کو بہتر کرے اور اس اخلاق کی وجہ سے آخرت میں ہمیں کامیابی عطا کرے. آمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.